السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن اور دل و دماغ کو کھول دے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے احکامات ہمارے دل اور دماغ میں بیٹھ جائیں اور ہم اس کے مطابق عمل کرنے والے بنیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الى صراط مستقیم. نادان لوگ ضرور کہیں گے، انہیں کیا ہوا کہ پہلے جس قبلے کی طرف رخ کرنے کے کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. دوسرے پارے کا جو آغاز ہوتا ہے، تو دیکھا جائے تو یہ جو پاروں کی تقسیم ہے، پاروں کی تقسیم ٹاپک کے حساب سے نہیں کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب قرآن کو کمپائل کیا گیا تو اس وقت اس کی جو ترتیب رکھی گئی تھی، ایک جلد میں قرآن موجود نہیں تھا، لیکن صورتیں لکھی ہوئی تھیں الگ الگ. جب اس کو ایک جلد میں جمع کیا گیا تو صحابہ کرام نے جو اس کی تقسیم کی تھی، سات منزلوں میں اس کو تقسیم کیا تھا صحابہ کرام نے، اور سات منزلوں میں اس کو ایسے تقسیم کیا تھا کہ سات دن میں ان کا ایک قرآن مجید یعنی اس کی تلاوت کمپلیٹ ہو جائے. اس کے بعد کچھ لوگوں نے، کس نے کیا یہ کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا کہ جو مدرسے کے بچے تھے یا اور بھی دوسرے لوگ ایک مہینے میں ایک قرآن مجید ختم کر لیں، اس بنا پر انہوں نے ہر پیج کو گن کر اس حساب سے پیج وائز ایگزیکٹ ایک پارے میں جتنے پیج آئیں اتنے ہی پارے دوسرے پارے میں اتنے ہی پیج آئیں اس کو پاروں میں تقسیم کر دیا. تو یہاں سے جو دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے، دراصل یہ 30 دن میں قرآن مجید کی تلاوت کمپلیٹ کرنے کی وجہ سے لوگوں نے ڈیوائیڈ کیا اس کو. تو ٹاپک وہی ہے جو پچھلے پارے سے ہمارا چل رہا تھا. تحویل قبلہ کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے، اور تحویل قبلہ کا مطلب ہے کہ امامت کی تبدیلی. یہ بہت بڑی بات تھی، کوئی معمولی بات نہیں تھی. کئی 100 سالوں سے امامت بنی اسرائیل کے پاس تھی، اور اب یہ امامت بدل کر یا اس کو چینج کر کے امت مسلمہ کو سونپی جا رہی تھی امامت. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی بات کی ہے، اور تحویل قبلہ کا مطلب ہے کہ ایک امت کو، جو پہلے والی امت تھی، اس کو اس عہدے سے معزول کر دینا اور اس کی جگہ دوسری امت کو لے آنا. تو آج ہم جو پڑھیں گے اس پارے کا جو مین تھیم ہے یا اس پارے کا جو ایک مرکزی مضمون ہے، وہ امت وسط کے حیثیت سے اس امت کو دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے. اور دوسرا جو مین تھیم ہے اس پارے کا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آج جو ہمارا ایک ذہن بن گیا ہے، اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو آج مسلمانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، آپ کا نام مسلمان کا سا ہو، اور اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ حج کر لیں یا رمضان کے روزے کے رکھ لیں. لیکن اس پارے میں بتایا گیا یا اس سورہ بقرہ کے سیکنڈ پارٹ میں یہ چیز بتائی گئی کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے مسلمان کو تمام معاملات میں اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے، چاہے وہ معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو یا کچھ گھریلو معاملات ہوں، ہر اس میں ایک مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کرنی ہے. تو یہ بات آپ خاص طور سے یاد رکھیں کہ مین جو ٹاپک آج ہمارا رہے گا، امت وسط کی حیثیت سے ہمیں گواہی دینی ہے، کہ اللہ کے رسول نے جو میسج جو پیغام ہم تک پہنچایا تھا وہ ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے، اور دوسرا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تھوڑا سا ہم یہ بھی دیکھ لیں، تھوڑا سا ہم کچھ اور بھی کر لیں، فلاں جو کر رہے ہیں ہم فلاں کام بھی کر لیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں پوری طرح سے اسلام کی پابندی کرنی ہوں گی. تو یہاں پر تحویل قبلہ کی بات کی گئی ہے، اور پھر بات کی گئی کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، یعنی تم رخ کدھر بھی کرو تم اللہ کو موجود پاؤ گے. تو یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کا دل جدھر چاہے آپ ادھر رخ کر لیں. حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو قبلے کا تعین کرنا ضروری ہے جب بھی آپ نماز پڑھیں گے، اور اگر معلوم نہ ہو تو اس صورت میں آپ اندازے کے مطابق پڑھ سکتے ہیں، ادروائز آپ کو قبلے کا تعین کرنا ہوگا. پھر جو خاص بتائی وہ کزالی کا جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، کہ اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے. امت وسط کس کو کہتے ہیں؟ امت وسط، وسط کسی بھی چیز کے درمیانی حصے کو، بیچ کے حصے کو کہا جاتا ہے. اور امت وسط کا مطلب ہے کہ ایک ایسا عظیم، ایک ایسا اشرف اور اعلیٰ گروہ یا گروپ جو دوسروں کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرے، جس کے اندر تمام خوبیاں موجود ہوں، جو ہمارے دین کو، دین اسلام کو صحیح فکر اور صحیح عمل کے ساتھ دوسروں کے سامنے پہنچائے، وہ امت وسط ہے. جو افراط اور تفریط سے پاک ہو، جو غلو سے پاک ہو، تو ایسا جو اشرف اور اعلیٰ گروہ ہوگا وہ امت وسط کہلائے گا. اور آپ دیکھیں کہ اس میں امت وسط میں کیوں یہ بات کہی گئی کہ افراط اور تفریط سے پاک ہو، غلو سے پاک ہو؟ کیونکہ جو پہلی قومیں تھیں وہ افراط اور تفریط کا شکار ہو گئیں. افراط کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھا دینا، اور تفریط کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کم کر دینا جو اس کی حیثیت ہے اس سے. تو ان لوگوں نے رسولوں کو اس قدر، یعنی ایسی ان کی بنی اسرائیل کی عادت ہو گئی تھی کہ رسولوں کو جو حیثیت دینا چاہیے تھا، جو مقام، جو عزت دینی چاہیے تھی، جسے کل ہم نے پڑھا، انہوں نے اس کو بہت گھٹا دیا. رسولوں کی بات نہیں مانتے تھے، افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے تھے، رسولوں کا قتل کرنے لگے تھے. اسی طرح سے نصارہ نے یہ کیا کہ وہ افراد کا شکار ہو گئے، یعنی ان لوگوں نے اپنے رسولوں کا درجہ اتنا زیادہ بڑھایا کہ غلو کی حد تک چلے گئے، اور نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. تو امت وسط سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو ان تمام افراد اور تفرید سے پاک ہو، اور عدل اور انصاف کرنے والا ہو، توسط کی روش پر قائم ہو، جو قوموں کے درمیان ایک طرح سے سینٹر کی حیثیت رکھتا ہو، اور جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں ہوں. اور امت وسط کو آپ اس طرح سے سمجھیے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم پر. یہ والی آیت سے ہو سکتا ہے ہم لوگ ایسے ہی گزر جاتے ہوں. امت وسط کا مطلب ہے کہ یہاں جو بات بتائی گئی کہ لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ. آپ کو معلوم ہے نا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ نوح علیہ السلام کی قوم انکار کر دے گی. حدیث، اوتھینٹک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم انکار کر دے گی اور کہے گی کہ ہمیں تو یہ پیغام پہنچائی نہیں تھا. تو تب امت مسلمہ جو ہے وہ گواہی پیش کرے گی، امت مسلمہ کو لایا جائے گا، اور امت مسلمہ جواب دے گی اور گواہی دے گی کہ ہم نے اللہ کی کتاب میں اس بات کو پایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی. لہٰذا امت مسلمہ کی گواہی جو ہے قابل قبول ہوگی. اب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر آخری جو خطبہ دیا تھا، اور اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، کہ جو موجود ہے وہ غائب تک اس بات کو پہنچا دے. تو ابھی ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو، ہم اس میسج کو، ہم اس دین کو آگے پہنچائیں. اور ہم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، یعنی ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم امت مسلمہ ہیں لہٰذا ہم بخشے بخشائے ہیں. جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا حق ادا کر دیا اس پیغام کو پہنچانے میں، کہ اپنی پوری انہوں نے نبوت کی 23 سالہ زندگی اسی تگدو میں لگا دی، تو اس پیغام کی ذمہ داری، اب چونکہ کوئی رسول نہیں آنے والا، وہ ذمہ داری اب آج ہم پر ہے، امت مسلمہ پر. تو لہٰذا ہم لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں گے. ہم کو لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا، یہ ہم پر ذمہ داری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، کسی دفعہ ایک سوال اٹھا تھا، کچھ ایک میٹنگ تھی کہیں پر، اسلامک کانفرنس جدہ میں، تو تمام علماء کرام وہاں پر آئے ہوئے تھے، اور آپس میں بحث یہ چل رہی تھی کہ وہ قبیلے جہاں پر دین کا پیغام نہ پہنچا ہو، کیا ان کو جنت میں ڈالا جائے گا یا دوزخ میں ڈالا جائے گا. ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے جواب دے رہا تھا. کوئی کہہ رہا تھا کہ جب تک ان کو پیغام ہی نہ پہنچا ہو لہٰذا انہیں جہنم میں ڈالنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ہو سکتا ہے وہ جنت ہی میں جائیں گے. لیکن بات چلتے چلتے کسی اسکالر تک آئی تو ان اسکالر سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس سے تو کوئی, یہ تو میں اتنا نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا کیونکہ یہ اللہ اور بندوں کا معاملہ ہے, لیکن مجھے یہ فکر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ تم لوگ اس وقت موجود تھے اور تمہارے پاس سورسز تھے ان لوگوں تک پیغام پہنچانے کے تو تم نے کیوں نہ پہنچایا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جن کو پکڑنا تھا ان کو پکڑنے کی بجائے ہماری پکڑ ہو جائے. اور واقعی میں یہ بات صحیح ہے. تو آپ دیکھیں بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم پر, ہم کو اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے. اور اب ہم سوچ رہے ہوں گے کہ ہم خواتین کیا کر سکتی ہیں, ہم کیسے غیر مسلموں تک اس پیغام کو پہنچائیں یا دین کو پہنچائیں. تو خواتین کبھی بھی جو اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. خواتین بہت کچھ کر سکتی ہیں. آپ کے ہاتھوں میں آپ کے بیٹے, آپ کے گھر کے جو مرد حضرات ہیں, شوہر ہیں, بھائی ہیں, بیٹے ہیں, یہ سب موجود ہیں. آپ ان کو اس کام میں لگائیے, ان کو اس کام میں آگے بڑھائیے کہ وہ دعویٰ کا کام کر سکیں, ان کا اخلاق, ان کا کردار اتنا بہترین ہو کہ وہ امت وسط کی حیثیت سے ان لوگوں تک دین کے پیغام کو پہنچا سکیں. تو لہٰذا یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے اور اسے ہمیں پورا کرنا ہے. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا, یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. جب قبلے کی تحویل کا حکم دیا گیا اور قبلہ تبدیل کیا گیا اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی کیونکہ اس وقت یہود اور جو نصارہ تھے یا وہاں کے مشرکین تھے ان لوگوں نے اس پر بہت شور و غوغا مچایا اور بہت سارے مسلمانوں پر طنز کرنے لگے, مسلمانوں کو باتیں سنانے لگے اور کہنے لگے کہ جو لوگ ابھی تک کے اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایمان کو ضائع کر دے, وہ بھی اللہ ہی کا حکم تھا دیکھا جائے تو, اور یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے کیونکہ وہ لوگ ان کے بچوں کو آ کر ڈرا رہے تھے, اہل کتاب میں سے وہ لوگ جن کے والدین انتقال کر چکے تھے اور جن لوگوں نے ان 18 یا 17 مہینوں میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی. کہنے لگے کہ تمہارے ماں باپ کی نمازیں تو اب ضائع ہو گئیں کیونکہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا تھا. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. اور یہاں پر نماز کے لیے دیکھیں آپ ایمان کا لفظ ضائع ہے, اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز جو ہے ہمارے ایمان کا ایک جزو لازم ہے, یعنی نماز کو ہم کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے کافر اور مسلمان کے بیچ جو فرق بتایا گیا ہے وہ کیا ہے, نماز ہے. یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں, لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو, اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ اصل حکم ہے تحویل قبلہ کا, جس میں بیت المقدس سے قبلہ تبدیل کر کے بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا. اور یہاں پر یہ بہت ہی محبت بھر انداز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے رسول کے لیے کہ ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے لیکن خود سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے, اور آپ کی یہ دلی خواہش تھی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے کیونکہ اہل کتاب اس پر بھی طنز کیا کرتے تھے کہ کہنے لگے کہ ہمارے دین کو تو نہیں مانتے ہو لیکن ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو, یہ بھی وہ کہتے تھے. اور اس طرح سے مشرکین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام دھرتے تھے کہ اہل کتاب سے تو تم لوگ بیزار ہو یا ان کا دین نہیں مانتے ہو, دین کی دعوت تم ہم کو پیش کر رہے ہو اور بیت اللہ کی بجائے تم بیت المقدس کو قبلہ بنا رہے ہو. لہٰذا دونوں کے اعتراض کا یہاں پر جواب دے دیا گیا اور قبلے کو تبدیل کر دیا گیا. حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے, جیسے کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ نماز معراج کے موقع پر فرض کی گئی, معراج کے موقع پر نمازیں فرض کی گئی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو چونکہ یہاں پر اہل کتاب موجود تھے اور اہل کتاب کے دل نرم ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. تقریباً 17 مہینے کا ذکر آتا ہے، 17 مہینے اللہ کے رسول نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور ان 17 مہینوں کے درمیان آپ کی خواہش رہی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور یہاں سے قبلہ تبدیل ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا ایک صحابی ہیں، ان کی دعوت پر ان کے گھر گئے ہوئے تھے. ظہر یا عصر کا وقت بتایا جاتا ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، ظہر کا وقت تھا یا عصر کا وقت تھا. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ 2 رکعت میں پڑھ چکے تھے، یہ پڑھا چکے تھے. 3 رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ نے نماز کی حالت میں ہی، 3 رکعت میں آپ تھے، نماز کی حالت میں آپ نے اپنا رخ بدل دیا. اور آپ لوگ یہاں پر ایرو سے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ کعبۃ اللہ جدھر ہے اس کے بالکل اپوزٹ میں بیت المقدس واقع ہے، یعنی بیت المقدس مدینے سے عین شمال میں ہے اور کعبہ بالکل جنوب میں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کر رہے ہوں گے تو آپ کا رخ بالکل بیت المقدس کی طرف ہوگا. اب قبلہ تبدیل کرنے کے لیے آپ کو یقیناً چل کر بیت اللہ کی طرف مڑنا پڑا ہوگا، کیونکہ آپ کے پیچھے بہت سارے لوگ بھی تھے. اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ حالت نماز میں ہی آپ پر وحی آئی اور آپ نے اپنا قبلہ تبدیل کر دیا. اور یہ جو انداز یہاں پر ہے کہ ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھانا دیکھ رہے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے رسول کی مرضی، یعنی اس کی خواہش کا خیال رکھتا ہے، رسول کی خواہش کا. تو لہٰذا رسول کی جو حیثیت ہے وہ شارع کی حیثیت ہے، کیونکہ کچھ لوگ منکرین حدیث اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں اور وہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے اور اللہ کے رسول کے احکامات کو نہیں ماننا چاہتے. تو احکامات کو تو ماننا دور کی بات، ایسا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آپ خود یہاں دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رخ پھیر دیا قبلے کی طرف. کہا جاتا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اور ان لوگوں نے حالت نماز میں ہی اپنا رخ چینج کر دیا، ایک شخص نے جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ یہاں نماز پڑھی تھی، وہ شخص اپنے گھر کی طرف جانے لگا، اور پہنچتے پہنچتے عصر کی نماز کا وقت تھا، لوگ رکوع کی حالت میں تھے. اس شخص نے وہاں پر دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے اسی حالت میں وہاں پر اعلان کر دیا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے اور میں اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، اور قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہو چکا ہے. اللہ کے ان لوگوں نے حالت رکوع میں اپنا ڈائریکشن چینج کر دیا، رکوع کی حالت میں، یعنی انہوں نے اتنی بھی دیر نہیں کی، یہ نہیں سوچا کہ چلو ہم ایک رکعت کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد ہم قبلہ تبدیل کرتے ہیں، نہیں، جب سنا اسی وقت کر دیا. دوسرے علاقے میں، کچھ آس پاس کے جو دیہات کے علاقے تھے، فجر میں یہ خبر پہنچی، کسی شخص نے وہاں خبر دی، ان لوگوں کو جیسے ہی اس کی اطلاع ملی ان لوگوں نے اسی وقت قبلہ اپنا چینج کر دیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرما برداری، اطاعت، اور ایک شخص کی بھی خبر یہاں پر کافی ہو گئی. ایک شخص نے گواہی دے دی کہ اس نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، لہٰذا اس کی گواہی کو قبول کر لیا گیا اور اس طرح سے قبلہ تبدیل ہو گیا، اور یہ بہت بڑی بات تھی. باقاعدہ یہ اعلان تھا کہ یہودی معزول کر دیے گئے، یہودیوں کو اب ختم کر دیا گیا، اب ان کا اس پر کوئی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ان کا اب ان کی کوئی اجارہ داری ہے. اب امت مسلمہ کو بحیثیت امت وسط کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ اب تم امام الناس ہو. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو امام الناس ہوتے ہیں ان کا اخلاق اور کردار ایسا نہیں ہوتا، امام الناس کا اخلاق اور کردار بالکل ویسا ہوتا ہے جیسے صحابہ اکرام کا تھا. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ویسے ہی اخلاق اور کردار کو اپنے اندر پیدا کریں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ 144 آیت. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے غافل نہیں ہے. تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں ہے کہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون 146. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ عرب لوگوں کا ایک بہت ہی مشہور محاورہ تھا کہ اگر ان کو کسی بات کے بارے میں کہنا ہوتا کہ فلاں شخص اس بات کو جانتا ہے یا اس کو معلوم ہے، تو وہ اس کو ایسا کہتے کہ یہ شخص اس بات کو ایسے جانتا ہے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو عرب معاشرت کا جو ایک عام قاعدہ تھا اسی کے مطابق یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ یہ لوگ اس قبلے کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ کوئی بھی شخص اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اس میں یہ پیروی نہیں کریں گے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ وَمُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ یعنی اگر یہودی کچھ سوچتے ہیں تو یہودی سوچتے رہیں، جدھر وہ مڑتے ہیں مڑیں، نصارہ کچھ سوچتے ہیں وہ اپنی جس طرف وہ مڑنا چاہیں مڑ جائیں، مشرقین کچھ سوچتے ہیں وہ اپنی طرف مڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کیا کرو، نیکیوں میں سبقت کرو، جو جس طرف مڑنا چاہے، ہر ایک کو آزادی ہے۔ اگر کوئی برائی کا راستہ اختیار کرنا چاہے برائی اختیار کرے، جو دین اسلام کو چھوڑ کر کچھ اور اختیار کرنا چاہے وہ کوئی اور استعمال چیز اختیار کرے، لیکن مسلمانوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیوں میں سبقت کرو۔ خیرات دراصل خیر کی جمع ہے، اور اردو میں ہم یہ لفظ خیرات جو ہے بہت ہی برے معنوں میں ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ جب ہمارے دروازے پر کوئی سائل آتا ہے مانگنے کے لیے، ہم اس کو جو دیتے ہیں، چاہے وہ پیسہ ہو چاہے کھانا ہو، تو اس کو ہم خیرات کہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ خیرات کا مطلب یہ ہے کہ بس کسی مانگنے والے کو کچھ چیز دے دی جائے، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ بہت زیادہ اہم ہے اور اپنے اندر بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ خیرات کا مطلب ہے بہت ہر قسم کی نیکی اس میں آ جائے گی، وہ نیکی آپ چاہے کسی کے بھی ساتھ کرو، وہ کوئی سائل نہ بھی ہو، کوئی اچھا شخص ہو، مالدار شخص ہو، لیکن آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے، یہ بھی نیکیوں میں شمار ہوگا۔ اور پھر کسی بھی نیکی کو ہم چھوٹا نہ جانیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ہم ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگ ادھر ادھر مڑتے ہیں، تم کیا کرو، استباق۔ اس سبقہ کا جو مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد ایک آگے بڑھنا۔ اردو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لیسنز ہوتے ہیں کتاب میں، ہم اس کو سبق کہتے ہیں۔ ایک سبق ختم ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، دوسرا پڑھتے ہیں۔ تو تم آگے بڑھو، تم نیک کام کرتے چلے جاؤ، اور تم جو بھی کچھ کرو گے یہ ساری کی ساری نیکیاں تمہاری اللہ کے یہاں جمع ہوتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ہمیں جو بات یاد رکھنی ہے کہ ہم کو نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے، کوئی ہمارے ساتھ کچھ بھی کرے ہم اپنا کام کرتے چلے جائیں، کیونکہ فائدے میں وہی رہے گا جو نیکیوں میں آگے رہے گا، اور اس کی یہی نیکیاں اس کے آخرت میں کام آئے گی۔ 149 آیت، ومن حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ بار بار آپ دیکھیں گے کہ ہر تھوڑی آیت کے بعد یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ تم جہاں کہیں ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اور کیوں کہا جا رہا تھا کہ تمہارے دشمنوں کو تمہارے خلاف کچھ کہنے کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اسی سے پھر پتہ چلتا ہے، اور جو شطر کا لفظ جو آیا ہے یہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ بعض اوقات ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اتنا کچھ لوگ ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنا پن پوائنٹ کر کے کہیں گے کہ نہیں بس ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھو، کوئی نماز کے لیے کھڑا بھی ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ ان کی نماز ہی نہیں ہوئی. تو آپ دیکھیں شطر کا مطلب جو ہے سمت ہوتا ہے، تو وہ پورا حصہ، اور اس حصے میں اس کے جو معنی بتائے جاتے ہیں عربی زبان میں، اس کے معنی بہت وسیع ہیں کہ جس رخ کی طرف یا جس ڈائریکشن کی طرف کعبۃ اللہ موجود ہے وہ پورا حصہ جو ہے یعنی کمان کے برابر، یعنی صرف کعبۃ ایگزٹ آپ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ تو بہت چھوٹا سا چوکور سا گھر ہے، تو وہ پورا جو حصہ ہوں گا وہ قبلہ شمار ہوگا. لہذا فرض نماز کے لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ ہر حال میں فرض نماز کے لیے بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. ہاں اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فرض نماز کے لیے ہر حال میں آپ کو بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. اگر آپ راستے میں سفر میں ہوں تو اس صورت میں نفل نماز آپ نیت تو کریں گے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہی، اس کے بعد آپ سواری کو جدھر چاہے پھیر لیں. تو یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، لیکن نماز بہرحال کسی حال میں نہیں چھوڑنی ہے، ہر حال میں نماز پڑھنا ہے. قبلے کا تعین پہلے کرنا ہے، اگر نہیں معلوم ہوتا ہے تو آپ کو اندازے سے کر لینا ہے کہ آپ جو ہے آگے نماز پڑھ لیں تاکہ پھر آپ کی نماز باقی نہ رہ جائے. اب یہاں پر جو بات کہی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کل پہلے پارے میں بھی یہ بات آئی تھی اور آج بھی بات آئی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد بتایا گیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. تو آج بھی اگر ہم دعوت دین کا طریقہ اپنائیں گے تو سب سے پہلا ہمارا طریقہ کار یہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کہ پہلے تلاوت کتاب، اس کے بعد تزکیہ. اور تزکیہ کے معنی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے گروہ کی بنیاد ڈالی، جو آپ کے صحابہ کرام تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، آپ نے ان کی ایسی تربیت کی کہ وہ لوگ جو کہ آپ جانتے ہیں کہ بات بات پر تلوار اٹھا لینے والے اور بات بات پر جاہلیت والی حمیت میں مبتلا ہونے والے لوگ، ایسے نرم مزاج اور ایسے عاجز بن گئے تھے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اسٹریٹ رابر تھے، یعنی ڈاکہ ڈالتے تھے، چوری کرتے تھے، لیکن ان کو جب اللہ کے رسول کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ دیکھیں فطرت میں ان کے ایک ایسی نیکی تھی سمجھیں کہ خود معلوم کرنے کے لیے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. جب مکہ پہنچے اور اس کی وجہ سے انہوں نے بہت مار بھی کھائی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، لیکن ڈٹے رہے اور جمے رہے اور اعلان کرتے رہے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اور اس قدر انہوں نے اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کر لی کہ جو کام وہ کرتے تھے اس سے بالکل اپوزٹ ہو گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی کو میری قوم کا یا میری امت میں سے متقی شخص کو دیکھنا ہو تو وہ ابو ذر کو دیکھ لے، یعنی اتنے متقی بن گئے تھے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی جو اللہ کے رسول نے کام کیا کہ یزکیکم، تزکیہ کرنا، تو یہ کام ہمیں کیسے کرنا ہے کہ اب یہ ہمیں اپنے مسلمانوں میں اصلاح کا کام کرنا ہے، کہ ہم کو تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ دو ڈبل پروسیس ہوتا ہے تزکیہ. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے اندر کی برائیاں باہر نکالنا اور اچھائیوں کو اپنے اندر پروان چڑھانا، اور یہی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ کیا. اصحاب صفہ کو آپ دیکھ لیں، صحابہ اکرام کو آپ دیکھ لیں، عشر مبشرہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. تو یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تزکیہ کی وجہ سے بالکل چمک اٹھے. جو بات مشہور ہے اور جو ہر کتاب میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو بکریاں چرایا کرتے تھے، جو عرب کے چرواہے تھے، اور وہ لوگ جو ریگستانوں میں رہنے والے تھے، یہ لوگ جب انہوں نے قرآن پر عمل کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں یہ لوگ پروان چڑھے تو یہ پوری دنیا کے فاتح بن گئے، اور ان کو دنیا جو ہے نظر اٹھا کر دیکھنے لگی ان کے اخلاق اور کردار کو. تو آپ نے دیکھا تزکیے سے کیسا بہترین کام ہوا. پھر وہ یعلمکم الکتاب والحکمہ، اور وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتاب کی تعلیم بھی ضروری ہے. تلاوت الگ کہا گیا، کتاب کی تعلیم الگ کہی گئی. تو کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ کتاب کی تعلیم کی ضرورت نہیں اور یہ صرف علماء کرام کا کام ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہاں پر قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ بتایا ہے. تلاوت کی بات الگ رکھی, سب سے پہلا جملہ تلاوت کا ہے, اس کے بعد تزکیہ ہے, اس کے بعد جو ہے کتاب کی تعلیم ہے. تو کتاب کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے, چونکہ ہم لوگ صرف تلاوت کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور تعلیم کو اہمیت نہیں دیتے. تو آپ دیکھیں کہ جب تک ہم تعلیم نہیں حاصل کریں گے, ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے, کرنے کے کام کون سے ہیں اور نہ کرنے کے کام کون سے ہیں. تو لہٰذا یعلمکم الکتاب والحکمہ, اور جتنا جتنا آپ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے چلے جائیں گے اتنی آپ کے اندر حکمت آتی چلی جائے گی. اور حکمت کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت. امام بخاری اس بارے میں کہتے ہیں کہ حکمت جتنا جو سنت پر عمل کرے گا, احادیث پر عمل کرے گا, اس کے اندر اتنی ہی حکمت آتی چلی جائے گی. اور بعض علماء کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حکمت کہا ہے. اور حکمت کیا ہے اصل میں دیکھا جائے تو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں کہ 23 سال میں اللہ کے رسول نے کتنا بڑا انقلاب برپا کر کے دکھا دیا. وہ عرب کے قبائل جو بات بات پر جنگ جن کے اندر بھڑک جاتی تھی, ان قبائل کو آپ نے شیر و شکر کر دکھایا. یہ معمولی کام نہ تھا. تو یہ آپ کی وہ حکمت تھی کہ کس سے کیسے کام لینا ہے. تو ہمیں بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ کون کس کام میں ماہر ہے. بعض اوقات آج ہمارا معاملہ کیا ہے, جو جس کا اہل نہیں ہوتا ہے اس کو وہ عہدہ دے دیتے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ آپ جانتے تھے کہ کس میں کیا خوبی ہے, لہٰذا اس کو اسی حساب سے وہ اس کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے. تو کہا جا رہا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. تو جو بھی ہمیں علم ملا وہ کہاں سے ملا اور کہاں سے مل سکتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. پھر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُولِي وَلَا تَكْفُرُونَ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, میری شکر گزاری کرو اور کفران نعمت نہ کرو. ذکر کے بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں, ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں, اگر میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں, اگر میرا بندہ مجھے محفل یا مجلس میں یا مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں یعنی فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. اور پھر آگے وہ نفل نماز کا ذکر آتا ہے جہاں تہجد کے بارے میں بات آئی ہے. تو ہم خود سوچ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد کرتے ہیں, کون کون سے موقع ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صرف مشکل اور مصائب میں ہی اللہ کو یاد کریں. کہا جاتا ہے کہ فرشتے حیران ہوتے ہیں جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے مشکل کے وقت. وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کی آواز اس سے پہلے تو کبھی نہیں سنی. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا بندہ ہے جو صرف مشکل میں ہی اللہ کو یاد کرتا ہے, اس کے علاوہ نہیں. تو ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے, اور صبح بیٹھے لیٹے اٹھتے ہر حال میں, صبح اور شام کے جو مسنون اذکار اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائے ہیں, اگر ہم ہر بات میں اللہ کا ذکر کریں گے, ہماری زبان اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے گی تو اس کا فائدہ خود ہمیں ہی ہوگا. اسی طرح سے وَاشْكُرُولِي وَلَا تَكْفُرُونَ, میرا شکر ادا کرو اور کفرانِ نعمت نہ کرو. تو ذکر کے بارے میں ہم کو کئی احادیث مل جائے گی کہ سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ الحمد للہ, اور الحمد للہ کے بارے میں آتا ہے کہ تملا المیزان کہا گیا اس کو, کہ جو میزان کو بھر دیتا ہے. یعنی ایک اتنا چھوٹا سا جملہ جو الحمد للہ اگر کہے گا تو وہ میزان کو بھر دے گا. تو لہٰذا یہ ذکر ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اور یہ جو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمانی, کہ دو کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں, زبان پر اور میزان میں بہت بھاری ہیں, اور اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہیں, اور وہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ ذکر ہمیں کرتے رہنا چاہیے. پھر ایک جگہ قرآن میں اور آتا ہے شکر کے بارے میں کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور مزید نوازوں گا, اور اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی دی گئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے بنے. اور یہاں اس آیت کو لانے کا مقصد ہے کہ سب سے بڑی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے. اگر رسول نہ ہوتے تو آپ خود مجھے بتائیے کہ آج ہم کیسے ساری چیزیں جانتے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ یہودیوں نے طنزیہ طور پہ کہا, یعنی مذاق اڑانے کے انداز میں, کہ تمہارے رسول تو تمہیں ہر بات بتاتے ہیں. تو انہوں نے اس کو برا نہیں مانا بلکہ الٹا وہ خوشی اور فخر سے کہنے لگے کہ ہاں ہمارے رسول تو ہمیں واش روم جانے کے آداب بھی بتاتے ہیں. اور آج ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ اچھا ارے ہم یہ کام کیوں کریں, تو رسول 1400 سال پرانا پہلے کا کام ہے, آج تو نئی تہذیب ہے اس حساب سے ہم کام کریں گے. تو صحابہ کرام نے کبھی اس بات پر شرم محسوس نہیں کی اور آر محسوس نہیں کی جو اللہ کے رسول نے ان کو تعلیم دی تھی، اور اسی تعلیم کے مطابق وہ لوگ عمل کرتے رہے، اس لیے کامیاب اور کامران ہوئے۔ آج ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ناشکری نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ دو دفعہ صبر کا ذکر یہاں پر آ گیا ہے، پیچھے بھی اور یہاں پر بھی۔ اب یہاں پر جو نماز اور صبر سے کام لینے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر اور نماز سے، اور جیسے کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا مقصد کیا ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں۔ دوسری بات صبر، صبر کے جو معنی ہیں کہ کسی چیز سے رک جانا، اپنے نفس کو روکے رکھنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام سے۔ جیسے مثال، ایک چھوٹی سی اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے اور آپ کا نفس چاہ رہا ہے کہ آپ کو نیند زیادہ آ رہی ہے، نیند بہت گہری ہے آپ کی، اور نفس یہ چاہ رہا ہے کہ آپ نیند سے نہ جاگیں، بعد میں اٹھ کر نماز پڑھ لیں گے، لیکن آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے فجر کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اٹھ جاتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ تو یہ صبر کیا ہے؟ اپنے نفس کو خواہشات سے روک لینا، یہ صبر ہے۔ اور صبر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے رک جانا، کسی چیز کی آڑ۔ اور اس لیے کل بھی میں نے آپ کو معنی بتائے تھے کہ جو بند باندھا جاتا ہے، ڈیم جو ہوتے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، پانی سب سے طاقتور ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پانی کسی چیز سے نہیں رک سکتا، بلکہ پانی ہر چیز کو بہا لے جاتا ہے۔ لوہا اتنا سخت ہوتا ہے، اتنا ہیوی ہوتا ہے، لیکن لوہے کو بھی پانی بہا لے جاتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگز ٹوٹ جاتی ہیں پانی کی وجہ سے۔ لیکن جو دیواریں ڈیم بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جو پانی کو روکے رکھتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ کس قدر مضبوط اور کیسی بنائی جاتی ہوں گی۔ تو اس ڈیم سے آپ سمجھیں کہ یہ صبر ہے دراصل۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری پر روکے رکھنا اور نفس کی بات نہ ماننا، یہ صبر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں صبر، بس ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا کسی کا انتقال ہوا، خوب رونا دھونا، اس کو صبر ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا خوب رولو دھولو اور پھر کہیں کہ صبر آ گیا ہمیں، تو نہیں۔ صبر صرف کسی کے مرنے کے وقت ہی نہیں کرنا ہے، صبر آپ کو روزانہ کرنا ہے، روزانہ۔ اس لیے قرآن میں یہ لفظ آپ کو بہت دفعہ ملے گا، اس لیے آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر جو ہے روکے رکھنا، اس کو نافرمانی نہ کرنے دینا اور اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا، یہ صبر ہوا۔ اور اسی لیے صبر کے معنی اور صبر کا بدلہ جو بتایا گیا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اب یہاں بتایا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ دین اسلام یا اسلام کی راہ میں قدم رکھیں اور آپ کے اوپر کوئی آزمائش نہ آئے۔ آزمائشیں مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اسلام جو ہے صرف اچھے اچھے ہونے کا نام نہیں کہ آپ مسلمان بن گئے تو بس سب آپ کے لیے آسانی ہی آسانی ہیں، آپ کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھا دیا جائے گا۔ اگر ہم صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں تو انہوں نے جس طرح سے اسلام جب قبول کیا تو اس کے بعد جو ان کے اوپر مصیبتیں آزمائش آئیں، یہ ہم صرف سنتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہمارا کبھی اس سے واسطہ پڑے، اللہ ہم پر وہ آزمائش نہ ڈالے جو ہم سے پہلے کے لوگوں پر آزمائش ڈالی گئی تھی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ جب اگر کوئی آزمائش آئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ جیسے کہ یہاں پر آیا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کس چیز سے؟ خوف، فیئر، جو بھوک، نقص من الاموال، مالوں کے نقصانات، والانفس اور جانوں کے نقصانات، یعنی جان بھی جا سکتی ہے، والثمرات پھلوں کے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس راہ میں جب آپ قدم رکھیں گے تو آپ کو سب سے پہلی بات تو اپنے ذرائع آمدنی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا آمدنی کا ذریعہ کیا ہے۔ اگر اس میں ذرا سا بھی شبہ ہے کہ وہ حرام ہے، آپ فوراً اس کو ختم کر دیں گے۔ اسی طرح سے جب آپ اس راہ میں قدم رکھیں گے تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھوک سے بھی واسطہ پڑے۔ اب الحمدللہ ابھی تو وہ حالات ہم پر نہیں ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم پر وہ حالات آئیں، لیکن کئی احادیث اوتھینٹک احادیث سے مروی ہے، تو تمام کی تمام احادیثیں بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، اور جو بھی احادیث دی جائیں گی وہ اوتھینٹک ہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو ان احادیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ایک دفعہ عروہ بن زبیر جو ان کے بھانجے تھے بہن کے بیٹے، ان سے وہ ذکر کرنے لگی کہ اے عروہ، ہم پر ایک چاند گزر جاتا، دوسرا چاند گزر جاتا، لیکن ہمارا گزارا صرف دو کالی چیزوں پر ہوتا، اور وہ دو کالی چیزیں کیا تھیں؟ ایک کھجور اور ایک پانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تین دن تک، ایک ساتھ تین دن تک پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، کئی دن سے چولہا نہیں جلا تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرہ جو ہے ایک یہودی کے پاس کچھ سا جو کے لیے عوض گروہ رکھی ہوئی تھی۔ پھر ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو اصحاب صفہ تھے، آپ کو معلوم ہوگا نا کہ مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا، اور آج بھی اگر آپ مسجد نبوی جائیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے آپ دیکھیں، تو وہاں پر کچھ سائیڈ میں ایک جگہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرے کا نشان بنایا گیا ہے، جس میں تو اللہ کے رسول موجود ہے لیکن اور بھی آگے اسی کے سائیڈ میں نشان بنایا گیا ہے اصحاب صفہ کے چبوترے کا۔ تو یہ اصحاب صفہ جو تھے یہ دور دراز کے علاقوں سے اسلام قبول کر کے یہاں آئے تھے، اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئے تھے۔ نہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر تھا، نہ چھت تھی، نہ ان کے لیے پہننے کے لیے ان کے پاس لباس تھا۔ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں، بلکہ ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ کے پاس صرف ایک چادر ہوا کرتی تھی، اور وہ چادر اتنی ہوتی تھی کہ جس سے وہ اپنے جسم کو ڈھانپتے تو گھٹنوں سے نیچے بس ذرا سا وہ چادر آتی تھی، تو بار بار اس کو وہ پکڑے رہتے تاکہ ستر نہ کھل جائے ان کا۔ اور یہ سب سے بیسٹ کہا جاتا ہے کہ جو اصحاب صفہ تھے خاص ان کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، تو سب سے بیسٹ لوگ تھے یہ اصحاب صفہ۔ اللہ کے رسول ان کو روزانہ قرآن کی آیتیں حفظ کرواتے، احادیث یہ لوگ یاد کرتے، ایک طرح سے یہ اللہ کے رسول کی تیار کی گئی، اپنے ہاتھوں تیار کی گئی ایک بڑی ٹیم تھی جو آگے جا کر دوسرے لوگوں کو دین کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ تو دین کو اگر آپ کو نافذ کرنا ہے، دین کو پھیلانا ہے، تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی، بغیر قربانی کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور مجھے ہمیشہ ایک مثال یاد آتی ہے، چونکہ ہم خواتین ہیں تو میں ہمیشہ وہ مثال لیتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ بغیر کسی محنت کے، بغیر قربانی کے، آپ ایک اچھا کھانا، ایک ڈش نہیں آپ بنا سکتی۔ اگر آپ کو ایک اچھی ڈش بنانی ہو ٹیسٹی، آپ کو اس کے لیے کئی طرح کے اہتمام کرنے ہوں گے۔ آپ روزانہ روزمرہ گھر میں جو کھانا بناتی ہیں وہ سادہ ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے آنے پر یا کبھی کبھی آپ کی زبان کے ذائقے کی تبدیلی کے لیے جب آپ کوئی کھانا بناتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ کوئی بہت اچھی ڈش آپ بنائیں، اس کے لیے آپ کو صبح سے تیاری کرنی ہوتی ہے۔ تو ایک ڈش ہم نہیں بنا سکتے بغیر تیاری کے اور بغیر محنت کے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ دین اسلام کا کام بغیر تیاری اور بغیر محنت کے کیسے ہوگا، بغیر قربانیوں کے کیسے ہوگا؟ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، جانوں سے، مال سے، ہر طرح سے۔ آپ کو یاد ہوگا جو صہیب رومی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے جب وہاں آئے تھے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ غلام کی حیثیت سے آئے تھے، بعد میں آزاد ہو گئے اور خود اپنا کاروبار کرنے لگے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو مکہ کے کافروں نے ان کو روک لیا، اور کہا جاتا ہے کہ زور کا تھپڑ بھی مارا ان کو، اور کہنے لگے کہ تم آئے تھے ہمارے یہاں غلام کی حیثیت سے، اب جو کچھ تم مال لے کر جا رہے ہو تو ہم تمہیں اسی صورت میں چھوڑیں گے جب تم وہ مال ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ تم تو یہاں خالی ہاتھ آئے تھے، یہ جو کچھ مال تم لے جا رہے ہو یہ ہمارا مال ہے۔ حالانکہ دیکھیں انہوں نے اپنے بزنس سے وہ مال کمایا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم اس مال کو لینے کے بعد میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ کفار مکہ نے کہا کہ ہاں چھوڑ دیں گے۔ سوری انہوں نے اسی وقت وہ مال پورا کا پورا ان کے حوالے کر دیا اور خالی ہاتھ نکل پڑے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہی کے تعلق سے ایک آیت قرآن میں آتی ہے، جو آگے جب آئے گی ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں بھی، کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو جنہوں نے بہترین سودا کیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ مال کا بھی نقصان، انہوں نے ایک لمحہ سوچنا گوارا نہیں کیا کہ میرا اتنی محنت سے کمایا ہوا مال میں کیسے چھوڑ دوں۔ اور ابھی ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ دو چیزیں ہمیں، دو راستے ہمارے سامنے جو ہمیں چوائس کا، اگر ہمارے چوائس کا موقع دیا جائے ہم کو، ہم تو اتنے زیادہ، یعنی آج ہم اتنے زیادہ دنیا میں مگن ہو گئے کہ ہم کبھی بھی اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیں گے، اور ہم جو ہے پریفر کس کو کریں گے کہ ہمارا مال کسی طرح بچ جائے۔ لیکن یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے ایسی قربانیاں دی، اتنی قربانیاں دینے کے بعد آج یہ دین ہم تک پہنچا۔ تو ہر طرح سے آزمائش ہوگی۔ اب ایسے وقت میں جو لوگ کہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، قالوا ان للہ و ان الیہ راجعون، یہ جو جملہ ہے یہ بھی ہمارے یہاں پر ایک کہنا چاہیے کہ المیہ جس کو ہم کہیں گے، کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ جملہ صرف انتقال پر کہیں۔ اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جائے یا کچھ چھوٹے موٹا کوئی اس کو پریشانی آئے اور اگر آپ اس کے سامنے پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کیا کہے گا آپ سے مجھے بتائیں؟ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، یا کسی کا اگر کوئی ہنڈیا جل گئی، سمجھے سالن پکا رہی تھی اور وہ جل گئی، اور آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا جواب دیا جائے گا آپ کو؟ ناراضگی کا اظہار کیا جائے گا نا کہ تم کیا سمجھ کے کوئی مر گیا ہمارے یہاں کا، ہے نا؟ ایسے ہی کہا جائے گا. تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی چھوٹے سے بھی نقصان ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہی جملہ کہنا چاہیے کہ اگر بجلی چلی جاتی ہے، بجلی بھی چلی گئی تو بھی اس میں کیا ہے کہ جو بھی کچھ ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے، سب کچھ جو بھی مصیبت مشکل پہنچی ہے. جی جزاک اللہ خیر، بالکل یہی کہا جائے گا. تو یہ جملہ ہر وہ وقت کہا جا سکتا ہے جب آپ کو کوئی بھی قسم کا نقصان پہنچا ہو، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. کیونکہ بعض وقت ہماری زبان سے ایسے ناشکری والے جملے نکل جاتے ہیں، تو لہٰذا اس سے بچانے کے لیے کہا گیا ہے. پھر بندے مومن کے لیے کہا گیا کہ بندے مومن کا حال بھی بہت عجیب ہے. حدیث میں آتا ہے، مفہوم اس طرح سے ہے کہ بندے مومن کا حال عجیب ہے، ہر حال میں اجر سمیٹتا ہے. جب کوئی مشکل آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے. تو لہٰذا ہمارا معاملہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے والے یا صبر کرنے والے بندے بنے، نہ کہ اللہ تعالیٰ سے کمپلین کرنے والے بنے. انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں. 158 ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے. اور جو برزا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. یہاں پر صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے. شاعر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی نشانی جس کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی یاد آ جائے. اور اسلام میں جو شاعر کہے گئے ہیں، جیسے مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، اذان ہے، جس کو دیکھ کر اسلام کی یاد آ جائے تو وہ شاعر کہلائیں گے. مسجدیں بھی اسی میں آ جائیں گی. تو صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا، کیونکہ جب صحابہ کرام اس کا صفا اور مروہ کی سعی کر رہے تھے تو ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ زمانے جاہلیت میں یہاں پر دو بت رکھے ہوئے تھے، صفا اور مروہ کی چوٹی پر، ایک اصاف اور ایک نائلہ کا. تو وہ کہنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زمانے جاہلیت کا کام کر رہے ہوں. تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو ہے جو بت تھے وہاں سے ہٹا دیے گئے. اصل میں تو یہ نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، صفا اور مروہ کی نشانی، لیکن مشرکین عرب نے، مشرکین مکہ نے اس کو اپنے شرک کے لیے وہ بنا لیا تھا. لہٰذا جب وہ بت وہاں سے ہٹا دیے گئے، اب اگر تم صفا اور مروہ کی صحیح کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کوئی حرج نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ تم کر لو اور نہ کرو، نہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ صفا اور مروہ کی صحیح حج اور عمرہ کا ایک رکن ہے. اگر آپ صحیح نہیں کرتے ہیں تو آپ کا حج شمار نہیں ہوگا. لہٰذا یہ کرنا ہر حال میں ضروری ہے. لیکن صحابہ کرام کے جو ایک دل میں ایک خیال آ رہا تھا، اس کا جواب یہاں دیا گیا ہے کہ تم اس کو گناہ کا کام نہ سمجھو، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، درا حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. اللہ کی آیات کو چھپانے والوں کی سزا بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ کی آیت کو چھپاتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت سے دوری. تو آج قرآن ہمارے پاس ہے، اور پہلے یہ اہل کتاب کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تورات ان کے پاس تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کے علماء کرام اللہ کی آیت کو چھپاتے تھے، لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے تھے، اصل آیات کو چھپا لیتے تھے. اور انہوں نے اللہ کے دین کو، یعنی اس کی تبلیغ کرنے سے وہ لوگ رک گئے تھے. اللہ کی آیت کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے یا تحریف کر دیتے تھے یا اس کو چھپا جاتے تھے۔ لوگوں تک وہ کتاب ہاتھ میں ان کے نہیں آنے دیتے تھے، کیوں؟ کیونکہ اگر لوگوں کے ہاتھوں میں وہ کتاب دے دیتے تو ان کی جو ایک طرح سے چودراہٹ ہے یا ان کو جو تحفے تحائف ملتے تھے، نذرانے ملتے تھے، اس سے پھر وہ محروم ہو جاتے۔ لہٰذا وہ کتاب کو عام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آنے دیتے تھے۔ اور سیم سچویشن آج ہمارے مسلمانوں کی یہاں پائی جاتی ہے کہ کہتے کہ قرآن کو تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، قرآن کو عام لوگ نہیں پڑھ سکتے، یہ تو علماء کرام کی کتاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علماء کرام کی کتاب کو کتاب جب کہیں گے تو اس سے پھر لوگوں کو صحیح حقیقت کیا ہے پتہ ہی نہیں چلے گی، اور لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے علماء کرام کے پاس جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نہ جاننے کا علاج علم جاننے میں ہے، یعنی تم ان سے پوچھ لو جن کو علم ہے، یعنی علماء سے پوچھو، لیکن کون سے علماء سے؟ جو واقعی میں صحیح علماء ہیں، وہ علماء نہیں جو دین کو ایک کاروبار بنا لیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے فتوی دینے کے لیے پیسہ لینے لگیں لوگوں سے، یہ نذرانے قبول کرنے لگیں۔ یقین جانیے کہ ایک واقعہ جو کسی خاتون کا، یہ سچا واقعہ ہے، کسی خاتون کا بیٹا کہیں چلا گیا تھا یا گھر چھوڑ کے چلا گیا، تو وہ کئی دفعہ جو ایسی پیروں فقیروں کے پاس جانے لگے، تو انہوں نے ان کو تعویذ دیا کہ یہ تعویذ لو، اس سے بیٹا آپ کا واپس آ جائے گا۔ اب کئی دن ہو گئے، بیٹا واپس نہیں آیا۔ یہ لوگ دوبارہ ان کے پاس گئے، ان صاحب کے پاس، کہ آپ نے تو کہا تھا کہ تعویذ آپ لیجئے، اس سے بیٹا واپس آ جائے گا، تو بیٹا تو ہمارا واپس نہیں آیا۔ تو ان پیر صاحب نے کہا کہ آپ نے سستا والا تعویذ خریدا تھا، مہنگا والا خریدیے تو بیٹا واپس آ جائے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو کاروبار کی حیثیت دے دی ہے اور اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ رہے ہیں۔ تو یہاں پر کتمان حق یعنی اللہ کی کتاب یا اللہ کی آیات کو چھپانے والوں کا انجام بتایا گیا ہے۔ لہذا آج قرآن ہمارے پاس ہے، اور قرآن کا ایک حکم بھی اگر ہم کو معلوم ہے، ہمیں وہ دوسروں تک پہنچانا ہے اور بتانا ہے، اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار اس میں ہو۔ لہذا ہم اللہ کے دین، اس کی تعلیم، اس کی کتاب کی تعلیم دینے والے بنیں، اور اللہ کے رسول کے احکامات اور اس قرآن کے احکامات کو آگے پہنچانے والے بنیں انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ تمہارا رب ایک ہی رب ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے، تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کے جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں، مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے۔ یہاں پر نیچر کے بارے میں کہا گیا ہے، اور قرآن میں سب سے زیادہ جو ذکر آیا ہے وہ قدرتی چیزوں کا آیا ہے۔ اور کیوں آیا ہے؟ ایک بہت بڑی وجہ جو تھی، جو بات سمجھ میں آتی ہے، جو کچھ لوگوں نے لکھی ہے کہ صحابہ کرام جو فوراً ایمان لاتے گئے، تو قرآن جو نازل ہو رہا تھا، قرآن میں نیچر سے زیادہ بات کی گئی ہے، انہیں قدرتی مناظر سے، کیونکہ صحابہ کرام یہ جو عرب کے لوگ تھے وہ نیچر سے زیادہ قریب تھے، ان کے اندر وہ عیش پسندی یا مصنوعی چیزیں پیدا نہیں ہوئی تھی جیسے کہ آج ہمارے ترقی یافتہ ممالک میں اور شہروں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ لوگ، ان کے پاس ایسی بڑی بڑی بلڈنگز نہیں بنی تھی، ایسے لباس، شاہانہ لباس ہی نہیں پہنتے تھے، اور وہ ترقی ان کے یہاں نہیں ہوئی تھی جو اس وقت روم اور ایران میں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو قرآن کو روم اور ایران والوں پر بھی نازل کر سکتا تھا کیونکہ وہ تو ترقی یافتہ قومیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کو کیوں چنا؟ کیونکہ یہ لوگ قدرت سے بہت قریب تھے، ان کے اوپر ابھی کسی قوم کا، کسی دوسرے لوگوں کا ملمہ نہیں چڑھا تھا، اثر نہیں ہوا تھا، اور عرب لوگوں کو کسی نے ابھی تک مفتوح نہیں کیا تھا۔ یہ لوگ غلام نہیں تھے، کسی کی غلامی ان لوگوں نے قبول نہیں کی تھی، تو ایسی قومیں زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ جن قوموں پر غلامی کا اثر ہوتا ہے وہ انہی کے انڈر میں رہنا چاہتی ہیں اور انہی کی جیسے طور طریقے اختیار کر لیتی ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام فوراً ایمان لاتے چلے گئے، کیونکہ یہاں پر جو یہ لوگ کشتی کا سفر کرتے تھے، آسمان ان سے بالکل قریب تھا، کوئی ان کے یہاں پر ایسی بلڈنگز نہیں بنی تھی۔ آپ تو دیکھیں کہ آج ہمارا کیا حال ہے کہ آسمان دیکھے ہوئے ہمیں کئی دن گزر جاتے ہیں، اسپیشل ہمیں گھاس پر چلنے کے لیے نہیں، اگر گرینری پر ہم چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسپیشل پکنک کا پروگرام بنانا پڑتا ہے، ورنہ ہمارے آس پاس تو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ تو سمندر کا یہ سفر کرتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے یہاں پر ان کو چونکایا ہے اور ان سے سوال کے انداز میں کہا ہے کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، جو عقل والے ہیں، تو ان چیزوں میں دیکھ کر وہ غور و فکر کریں، آسمان کو دیکھیں کہ کیسا بنایا گیا، کوئی بغیر ستون کے، پھر اسی آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے اور اسی سے پھر زمین کی نباتات ہری بھری ہوتی ہے اور وہ انسان پھر اسے کھاتا ہے، اور یہ جو پیداوار ہوتی ہے اس میں بھی بارش، ہواؤں کا، دھوپ کا، ہر ایک کا ہاتھ ہے۔ اگر یہ سورج اپنی روشنی دینا چھوڑ دے اور ہوائیں نہ چلے تو کیا بارش برسے گی؟ پودوں کے لیے جو چیز کی ضرورت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی کی بھی ضرورت ہے، اور یہ جو بادل ہیں یہ کئی کئی ٹن پانی لیے ہوئے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن بغیر کسی سہارے کے آسمان میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کون ان کو تھامے ہوئے ہے اور کون ان کو حکم دیتا ہے کہ جب یہ اللہ کے حکم سے پھر یہ برستے ہیں؟ اگر کوئی ساری دنیا کے انسان کوشش کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے کیا وہ بارش کا ایک قطرہ بھی پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ایک اور بات بھی ہم غور کر لیں کہ قرآن میں جو ہے عقل والوں کو، اولو الالباب کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ جو عقل سے کام لینے والے ہیں، جو اولو الالباب ہیں۔ ہماری سوچ کیا بن گئی ہے؟ کچھ جب ایک زمانہ ایسا آیا تھا مسلمانوں پر جب صوفیزم بہت پروان چڑھا اور صوفیزم بہت پھیل گیا، تو ان لوگوں نے، صوفیوں نے یہ بات پھیلا دی تھی کہ اسلام کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بس اللہ اللہ کرتے رہو، نہ تمہیں کمانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں دنیا کی کوئی چیزوں سے غرض ہے، کچھ نہیں۔ تو انہوں نے یہ سوچ پیدا کر دی مسلمانوں میں کہ مسلمان کا مطلب ہے کہ بالکل سیدھا سادھا، یا جس کو ہم کہیں گے نا کہ اگر کوئی اس کا لفظ میں استعمال کروں کہ بے وقوف سا، نادان سا شخص، جس کو کوئی بھی بے وقوف بنا سکتا ہے وہ مسلمان ہوگا۔ تو نہیں، مسلمان تو عقل مند ہوتا ہے، مسلمان تو ریسرچ کرنے والا ہوتا ہے، اور مسلمان ترقی کرنے والا ہوتا ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے، وہ ایسا بے وقوف سا نہیں ہوتا، مسلمان عقل مند ہوتا ہے۔ تو یہاں پر انہی لوگوں نے کہا گیا کہ لآیت لقوم یعقلون، کہ ایسے لوگ جو عقل والے ہیں وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں، زمین اور آسمان کی گردش میں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوچنے والا ہے وہ ابھی آج ہی ان ظالموں کو سوچ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے، جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروؤں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے، یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، جبکہ کافر کس سے محبت کرتے ہیں؟ اپنے شریکوں سے، اپنے معبودان باطل سے، لیکن مسلمان اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ اور واقع میں ہم نے دراصل کیا کہ محبت کو ہم نے ایک بہت غلط لفظ سمجھ لیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ محبت کا مطلب ہے کہ وہ غلط محبت جو شہوت والی محبت ہوتی ہے۔ نہیں، یہ محبت کا لفظ جو ہے یہ حب سے نکلا ہے، اور کسی کے لیے نہیں، اس کی فرما برداری میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اس کے مرضی کے کام کرنا، یہ دراصل یہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان سے ایسے کام کروا دیتا ہے جو ناممکن ہوتے ہیں۔ تو ناممکن کو ممکن کر دکھانا محبت سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ سے ہم کو محبت نہیں ہوگی تو یقین جانے کہ ہم کوئی ایک کام بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا نہیں کر سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت ضروری ہے، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ لا یومن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، ان اس کے والدین سے بڑھ کر۔ تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نیا کارنامہ انجام دیتے ہیں، جو کچھ ہٹ کر کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی سوچے کہ کیا مجھے اللہ سے محبت ہے؟ اللہ کے رسول نے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میری محبت، یعنی میں ایسے لوگوں سے محبت کرنے لگوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی رسول کی پیروی کرنے سے اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو محبت کا جذبہ ہے، یہ بہت ہی ایسا جذبہ ہے جو انسان سے ایسے کام کروا دیتا ہے جو ناممکن ہوتے ہیں، وہ اس کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے صحابہ کرام میں سے، عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابہ کا کچھ دستہ بھیجا روم یا ایران کے پاس کچھ کام کے لیے، تو ان کو جو ہے وہاں کا جو بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ، اس نے ان کو قید کر لیا۔ اس نے کہا کہ ان کا جو لیڈر ہے اس کو بلا لاؤ۔ ان کے لیڈر عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب ان کو بلایا گیا تو اس بادشاہ نے آفر کی کہ اگر تم اس دین کو چھوڑ دو، یعنی تم لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو اور ہمارے دین پر آ جاؤ، تو میں تمہیں فلاں فلاں علاقے کا، جس کی تمہیں سرکوبی کے لیے بھیجا گیا تھا، اس علاقے کا میں تمہیں گورنر بنا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مجھے گورنر ہی نہیں چاہیے۔ اس نے بادشاہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اس دین کو چھوڑ دیتے ہو، لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو، تو ہم تمہیں آدھے علاقے کا جو ہے پوری حاکمیت دے دیں گے، تمہیں حاکم بنا دیں گے۔ تو عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ اگر تم مجھے پوری دنیا کی دولت بھی دے دو اور اگر تم مجھے پوری زمین کا بادشاہ بھی بنا دو، تو اس کے بدلے میں بھی مجھے اللہ سے انکار گوارا نہیں ہے اور میں اپنے ایمان کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بادشاہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کیسا شخص ہے کہ اس کو اتنی آفر دی جا رہی ہے اور اس کے باوجود جو ہے یہ دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا کہ کہا کہ ان کے ساتھیوں میں سے دو لوگوں کو لے کر آؤ۔ جب وہ دو لوگوں کو لایا گیا، دو سپاہیوں کو، اس نے بادشاہ نے حکم دیا کہ دیگے تیار کی جائیں اور اس میں تیل ڈالا جائے اور اس کو خوب آگ پر تیل کو کڑکڑایا جائے، گرم کیا جائے۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا اور بالکل وہ کڑکڑانے لگا تیل، آپ سب جانتے ہوں گے کوئی نہ کوئی چیز آپ فرائی کرتے ہیں، جب تیل زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے۔ تو جب وہ تیل اس حد تک گرم ہو گیا، تب اس نے بادشاہ نے حکم دیا کہ ان دونوں آدمیوں کو اس دیگ میں ڈال دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی ان کو ڈالا گیا، منٹوں میں ان کی چربی پگھل گئی۔ اب وہ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا اگر تم نہیں مانتے ہو، تم ہمارے دین پر آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ واقعے کو دیکھ کر وہ رونے لگے۔ تو بادشاہ سمجھا کہ اب یہ پگھل گئے ہیں اور میں ان کو اپنے ڈھب پر لا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اب آتے ہو ہمارے دین کی طرف؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پھر تم رو کیوں رہے تھے، تم تو ڈر گئے۔ کہنے لگے کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا تھا، میں تو اس وجہ سے رو رہا تھا اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی دفعہ مجھے دنیا میں جلایا جائے یا سزا دی جائے، اور جب تو مجھے زندہ کر کے پوچھے کہ کس وجہ سے جلایا گیا یا کس وجہ سے سزا دی گئی، تو میں کہوں کہ اے اللہ تیری خاطر۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے کچھ اور بھی ان کو آفرز دیے، سزا بھی دینا چاہیے، ان کے آگے پیچھے تیر بھی چلائے گئے، لیکن وہ کسی بھی بات سے نہیں ہٹے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں تو یہ دعا کر رہا ہوں کہ جتنے میرے جسم پر بال ہیں اتنی دفعہ بھی اگر مجھے اللہ کی راہ میں مارا گیا اور ہر بار مجھے اللہ پوچھے مجھ سے، تو میں کہوں کہ اللہ تیری خاطر مجھے جلایا گیا، تو میں جواب دوں کہ تیری خاطر۔ تو بادشاہ اس بات پر اتنا حیران ہوا، بادشاہ نے ان کو اپنے قریب بلایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی پیشانی چوم لی اور ان کو واپس کر دیا۔ یعنی ایسا ایمان جو اتنی آفر سے بھی نہ بدل سکے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج ہم اپنے ایمان کو کمپیئر کریں۔ کہا جاتا ہے کہ جب عبداللہ بن حذافہ سے ہمیں واپس گئے تو عمر رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ جب سنایا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اٹھ کر ان کی پیشانی کو چوم لی۔ یعنی یہ تھا ایمان۔ اور آج تو ہمارا ایمان ذرا سی، یعنی ہمارے دنیاوی فائدے کے لیے ہم جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، ایمان ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن ہم جو ہے دنیاوی فائدوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کیسا ایمان تھا کہ کسی چیز سے اس کو خریدا نہیں جا سکا. تو واقعی میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہم کو بھی اللہ کی محبت میں اتنا ہی شدید ہونا ہے کہ لوگ دیکھ کر خیال کرنے لگے کہ ہاں یہ دیوانے اور پاگل ہیں اللہ کے لیے. پھر یہاں جو تبرع اللذینہ کی بات آئی ہے کہ وہ لوگ جن کی آج یہ پوجا کرتے ہیں, جن کو شریک ٹھہراتے ہیں, جو ان کے پیر مرید جو بھی ہے قبر میں رہنے والے, ہم کہتے ہیں نا کہ آج بہت سارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے آپ کو کوئی سیڑھی درکار ہے, یعنی کوئی نہ کوئی واسطہ, کوئی ذریعہ درکار ہے. اور مثال دیتے کہ اگر آپ کو اوپر کے فلور پر جانا ہے تو کیا آپ بغیر سیڑھیوں کے, بغیر اسٹیئرس کے چڑھ جائیں گے؟ تو سامنے والے انسان کہتے کہ ہاں ظاہر سی بات ہے ہم نہیں چڑھ سکیں گے. کہنے لگے جب آپ اوپر نہیں چڑھ سکتے بغیر اسٹیئرس کے تو اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچ سکتے؟ اور اس بنا پر وہ ان لوگوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, پیروں کے باباؤں کے چکر میں, یا ولیوں کے اور قبروں کے اندر جو لیٹے ہوئے لوگ ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن سارے اسباب کاٹ دیے جائیں گے. وہ لوگ اس تبرع الذین تبعوا کہ ان وہ لوگ جن کے یہ پیرو تھے یا جن کو پیروی کرتے تھے, تو اس دن ان سے بیزاری ظاہر کر دیں گے کریں گے جو جن کی وہ پیروی کرتے تھے. تو جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو اس دن جو ماننے والے ہیں اور جن کو مانا گیا تھا, جن کے آگے لوگ جھکتے تھے, جن کو اپنا مشکل کش اور حاجت روا سمجھتے تھے, وہ سب ایک دوسرے سے بیزاری ظاہر کریں گے. کیونکہ اس وقت دونوں بھی مشکل میں ہوں گے کیونکہ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے. تو کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. اور قبر پرستی اور یہ جو پیر بابا ولی جو ہیں یہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کے رسول سب سے پہلے اپنے چچا کو بچا لیتے تھے جنہوں نے دین اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سپورٹ کیا, اتنا سپورٹ کیا کہ کوئی نہیں کر سکتا جتنا اتنا کیا انہوں نے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول اپنے چچا کو جہنم سے نہیں بچا سکیں گے. تو کہا جا رہا ہے کہ اس دن وہ سب ایک دوسرے سے بیزاری ظاہر کریں گے جو دنیا میں ایک دوسرے کو پوچھتے تھے یا ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے, کیونکہ وہ آگ کو اس وقت سامنے دیکھ لیں گے لیکن آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. لوگو, زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. اب یہاں پر جو ہے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ. حلال آپ جانتے ہوں گے کہ حلال وہ رزق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہو, اور حلال اس وقت حرام ہو جاتا ہے جب آپ حلال رزق کو ہی حرام طریقے سے کھائیں. جیسے مثال کے طور پر مرغی حلال ہے, چکن ہم سب جانتے ہیں نا, لیکن اب یہ چکن مرغی کو آپ اپنے پڑوس سے چوری کر کے کوئی کھا لیتا ہے, آپ نہیں کھاتے ہوں گے سوری, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں لطیفے بھی آتے رہتے ہیں کہ آج تو ہم نے بہت اچھی مرغی کی دعوت اڑائی جبکہ ہماری مرغی نہیں تھی, تو پڑوس والوں کی مرغی چرا لی اور اس مرغی کو چرا کر پکا کر کھا لیا. تو وہ حلال چیز بھی کیا ہو جائے گی؟ پھر حرام ہو جائے گی. اسی طرح سے مال, کسی کا مال, جو آپ مال کمانا جائز طریقہ ہے لیکن آپ دھوکہ دے کر مال کما کر کھاتے ہیں تو وہ بھی پھر ناجائز ہو جائے گا. تو کہا جائے کہ حلال چیزیں کھاؤ. تو جو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی ہیں اور جو اس کے جائز طریقے ہیں وہ چیز کھانی ہے. پھر ساتھ میں طیب کا بھی لفظ آیا ہے. طیب کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں دیکھا جائے تو پاکیزہ کہیں گے اس کو ہم, لیکن طیب وہ فوڈ جو کہ سڑا گلا نہ ہو, جس میں سے اسمیل نہ آ رہی ہو, اور اچھی چیزیں یعنی باسی چیزیں نہ ہوں اور ایسی چیزیں نہ کھائیں جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو سکتا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جو سب سے پہلے جو شروعات ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں اسے, ہیپاٹائٹس بی, جو ایک کوئی بڑی بیماری کی جو شروعات ہوتی ہے جس میں ہیپاٹائٹس بی بتاتا ہے, اس کی شروعات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا جو ریزن ہے, مین ریزن اس کا یہ ہے کہ انسان باسی اشیاء یا سڑی گلی گندی اشیاء کھائیں. یعنی بازار میں جو لوگ رات میں جاتے ہیں کہ اچھا رات میں چیزیں خرید لیں سستی ملتی ہیں, تو وہ جب تک سڑ گل جاتی ہیں, تو لہٰذا ایسی اشیاء کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے. تو طیب پاکیزہ فوڈ کھایا جائے, پاکیزہ غذا کھائی جائے جو کہ اچھی ہو اور صحت مند اور تندرست رکھنے والی ہو, نہ کہ ایسی غذا جو انسان کو ہلاک کر دے. اور یہ جو رزق کو حلال کی بجائے حرام کھانے کی ترغیب کون دیتا ہے؟ شیطان. کیونکہ یہاں پر فوراً اس کے بعد کہا گیا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو آج شیطان نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ چیز نہیں, یہ چیز کھاؤ, اس میں زیادہ فائدے ہیں. اور دیکھا جائے تو یہ فاسٹ فوڈ ہے، یہ ساری چیزیں آپ سب لوگ خود ہی جانتے ہوں گے کہ میک ڈونلڈ کا جو آج کل بہت واٹس ایپ پر ایک وہ میسج سرکولیٹ ہو رہا تھا ویڈیو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ جو اوریجنل چیز ہوتی ہے تو وہ سڑ جاتی ہے، لیکن یہ جو پرزرو کر کے رکھا گیا فوڈ ہے، یعنی میک ڈونلڈ کا کچھ وہ تھا، شاید وہ فرینچ فرائز وہ تھا، جو ایک دو سال گزرنے کے باوجود بھی سڑا نہیں تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو ایسا پرزرو کیا گیا کہ وہ سڑے ہی نہ، یعنی خراب نہ ہو. تو لہٰذا ایسے جگہوں کی چیزیں بھی کھانے سے اپنے آپ کو آپ بچائے رکھیں جو طیب نہ ہو، جو انسان کو بیماری کی طرف لے جائے. تو کہا جا رہا ہے کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کیونکہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی سے بچو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو شیطان ہی دراصل ان ساری چیزوں کی طرف لے جاتا ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں فحش اور برائی کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو، تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. 171 آیت ختم ہوئی ہے. یہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کی جو تشبیہ یا مثال دی گئی ہے، وہ ایسے مثال دی گئی کہ کوئی چرواہا ہے جو جانوروں کو پکار رہا ہے اور جانور اس کی ہانک پکار کے سوا اس کو کچھ نہیں سمجھتے. ہم جانتے ہیں کہ جانور تو انسان کی بولی سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے گا تو دراصل وہ کیا کر رہا ہے؟ جانوروں کو ہی پکار رہا ہے، کیونکہ جانور کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. 172 اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اہل عرب نے کچھ جو پاکیزہ چیزیں تھیں وہ جان بوجھ کر اپنے اوپر حرام کر لی تھیں. جیسے وہ لوگ جانوروں کو اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، جیسے گائے ہے، بکری ہے، اور اس کے انہوں نے نام دے دیے تھے. اب اس جانور کو جس کو وہ اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اسے اب کوئی کھا نہیں سکتا تھا، اس پر کوئی سواری نہیں کر سکتا تھا اور اس سے کوئی کام نہیں لے سکتے تھے. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی زیادتی ہے ایک، کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے اور جو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، انسان اس کی خدمت کی بجائے کیا کرے؟ انہی کی خدمت کرنے لگ جائے. تو یہ تو الٹا نادانی اور بے وقوفی ہوئی. تو لہٰذا یہ کہا گیا ہے کہ جو پاک چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ سب تم کھا سکتے ہو، بے تکلف کھاؤ، اللہ کے نام پر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے جانوروں کو، اور کھانے کے بعد کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو. تو شکر جو ہے یہ نعمتوں کو اور مزید بڑھاتا ہے. بار بار آپ شکر کا پڑھ رہے ہیں اس میں، تو لہٰذا اپنے اندر شکر گزاری پیدا کرنے کی کوشش کریں. پھر جو پابندیاں بتائی گئی ہیں کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جو چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ بتایا گیا، اور آپ دیکھیں کہ حرام کی گئی چیزیں چند ہیں اس لیے اس کے نام لے دیے گئے، اور حلال چیزیں باقی کی ساری چیزیں حلال ہیں. اب بہت سے سوالات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. کچھ لوگ جو ہے ہر بہت ہی باریکی کے سوالات کرتے ہیں، تو حرام وہ بھی واضح ہے، حلال وہ بھی واضح ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان دونوں کے بیچ کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جو شبہ والی چیزیں ہیں جس پر اللہ اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہے، لہٰذا تم اس کے بارے میں کھوج کرید نہ کرو. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ گناہ کی جو ڈیفینیشن اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات کو برا جانے کے کسی دوسرے کو اس کا علم ہو، تو یہ گناہ ہے. تو جب معلوم ہے جن چیزوں کے بارے میں خاموشی بڑھتی گئی ہے تو ہم کو اس سے خود ہی رک جانا چاہیے، اس کے بارے میں کھوج کرید میں نہیں لگنا چاہیے. حرام کیا کیا گیا؟ مردار. مردار میں آپ دیکھیں کہ اس کی جو تفسیر ہے سورہ مائدہ میں ہم کو ملے گی، کہ ایسا جانور جو ٹکر کھا کر مرا ہو، جس کو کسی دوسرے جانور نے مارا ہو، جو صحیح مسلمانوں کے طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ سب مردار میں شامل ہو جائے گا، تو وہ حرام ہے. پھر وہ دم یعنی خون، یہاں پر صرف خون کی بات آئی ہے. آگے قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دم مسفوحا، کہ ایسا خون جائز نہیں ہے جو بہتا ہوا خون ہو، کیونکہ جو ہڈی کو لگا ہوا خون ہوتا ہے یا جو کلیجی اور تلی جو ہم استعمال کرتے ہیں جانوروں کی، وہ جائز ہے. پھر خنزیر، یہ تو ہم سب جانتے کہ یہ حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور یا وہ چیزیں جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو جن پر، تو جو نظر و نیاز ہوتی ہیں جو اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے پیروں اور ولیوں کے لیے کی جاتی ہیں، تو ایسی نظر و نیاز بھی جو ہے قابل قبول نہیں، وہ حرام ہوگی، کہ جن پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو یا کسی اور کے لیے جس کو ذبح کیا گیا ہو اللہ کی خاطر نہ کیا گیا ہو، تو وہ بھی حرام میں آئے گا. پھر اگر جو کوئی بھوک سے مجبور ہو، اگر وہ اس میں سے کچھ تھوڑا بہت کھا لے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، تو اس کی چھوٹ دی گئی، ادروائز یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ممنوع ہیں. حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا. کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہ ہے راست باز لوگ، اور یہی لوگ متقی ہیں. جب اہل کتاب نے اور کفار مکہ نے اعتراضات اٹھائے کہ یہ کیا ہے کہ تم کبھی رخ ادھر کرتے ہو اور کبھی رخ ادھر کرتے ہو نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ کیسا دین ہے اور یہ کیسی نیکی ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ چہرہ کدھر کر لیا، ادھر کیا یا ادھر کیا، بلکہ نیکی کیا ہے؟ کیونکہ اہل کتاب بھی کیا کرتے تھے، آپ کو معلوم ہوا کہ بہت ہی وہ لوگ سود میں مبتلا ہو گئے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، الٹا سود لیتے تھے، اپنے ہی بھائی بندوں کو قتل کرتے، ان سے ان کے خلاف فدیہ لیتے اور ان کو قید کر لیتے تھے. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے ادھر کر لو یا ادھر کر لو، بلکہ نیکی کا ایک وسیع اور جامع تصور دیا گیا ہے. ہم بھی کیا سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ بہتر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جتنی نفل نمازیں پڑھیں گے اتنا زیادہ ہم نے نیک کام کر لیا. تو ٹھیک ہے، نفل نمازیں اپنی جگہ بہت اہم ہیں، لیکن لوگوں کی مدد کرنا، ان کے کام آنا، ان کو صحیح مشورہ دینا اور اپنا دل پسند مال اللہ کی محبت میں ان لوگوں پر خرچ کرنا، یہ اور بھی بڑی نیکی ہے. کیونکہ یہاں پر جو ون بائی ون بتایا گیا کہ آخرت پر، ملائکہ پر، سب پر ایمان لانا، پیغمبروں کو ماننا، اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرنا. آپ دیکھیں کہ انسان بعض اوقات جذبات میں آ کر جان بھی دے دیتا ہے، لیکن مال سے اس کو اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنا مال دینا نہیں چاہتا اور مال اپنے پاس بچا بچا کر رکھنا چاہتا ہے. تو نیکی کا ایک تصور دیا گیا کہ نیکی یہ بھی ہے کہ تم اپنا دل پسند مال اللہ کی محبت میں لوگوں پر خرچ کرو، اور اس میں سب سے پہلے رشتہ دار آتے ہیں. ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. تو اس بات پر ایک صحابی نے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جاتا ہے ابو طلحہ، جن کا ایک بہت ہی اچھا باغ تھا اور عین مدینہ کے سینٹر میں واقع تھا، یعنی سٹی میں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ جو سٹی میں جو چیز ہوتی ہے اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اللہ کی محبت میں یا جنت کے بدلے اپنا باغ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھا سودا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ میں کس کو دوں؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے چچیرے بھائیوں کو دو، اپنے رشتہ داروں کو۔ اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان، ہم کو تو کشمیر کی فکر ہے، چیچنی اور بوسنیا کی فکر ہے، ہم کو فلسطین کی فکر ہے، سارے جو ایسے دور دراز کے ملک ہیں وہاں کی ہم کو زیادہ فکر ہے کہ وہاں پر لوگ بہت پریشان حال ہیں، مشکل میں ہیں، ان کو ہم دے دیں۔ لیکن ہم کو اپنے پڑوسیوں کی، اپنے کنٹری کے لوگوں کی، ان کی ہم کو فکر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں نا۔ اور رشتہ داروں کو تو ہم خاص طور سے سوچتے کہ اچھا یہ تو بس صاحب حیثیت ہے، ان کا تو خود کا ذاتی مکان ہے، لہٰذا ان کو دینے کی کیا ضرورت۔ تو نہیں، بلکہ یہاں سب سے پہلا جو لفظ آیا ہے وہ رشتہ دار ہیں، پہلے رشتہ دار ہے اور آپ دیکھیں بعد میں یتیم ہیں۔ تو رشتہ داروں کو دینا دوہرے اجر کا باعث ہے کہ ایک تو اللہ کی راہ میں دینے کا اجر، اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر کہ آپ نے رشتہ داری کی بنا پر صلہ رحمی کی بنا پر دیا، لہٰذا دوہرا اجر ملے گا، حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، دل ہمارے تنگ ہو جاتے ہیں اور ہم رشتہ داروں پر خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ تو پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد یتیم آتے ہیں، پھر مسکین، پھر مسافر آتے ہیں، پھر جو مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والے لوگ ہیں، جو مانگنے والے ہیں، ان پر بھی خرچ کرنا ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات جو بتائی گئی کہ جب وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ وعدے کی اتنی اہمیت بتائی گئی کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے یعنی اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، اس نے دین کو کمپلیٹ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، جنگ بدر کا موقع تھا، راستے میں حذیفہ بن یمان اور ایک اور صحابی ان کے ساتھ تھے۔ ان کو مشرکین مکہ نے راستے میں پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک شرط پر چھوڑیں گے کہ تم جنگ بدر میں ہمارے خلاف لڑنے نہ آنا۔ تو انہوں نے ان سے وعدہ کر لیا۔ اب جنگ بدر ابھی شروع ہونے والی تھی، یہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ حذیفہ بن یمان نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے ایسا وعدہ کر لیا ان لوگوں سے، مشرکین مکہ سے، کہ ہم جنگ بدر میں ان کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ تو اس وقت حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ صرف 313 تھے مسلمانوں کی طرف ساتھی، اور ایک ایک شخص بہت قیمتی اور اہم تھا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، ہمارے لیے مدد کو اللہ کافی ہے۔ یعنی ایسے وقت میں بھی اللہ کے رسول نے ان کو وعدہ خلافی کا حکم نہیں دیا۔ تو یہ وعدے کی اہمیت ہے۔ تو لہٰذا جب بھی وعدہ کریں اس کو پورا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدمے میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کے مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کے خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، بہت ہی بہترین جملہ ہے یہ، قرآن کریم کی ایک خوبصورت آیت میں سے ایک آیت ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والو۔ کچھ نادان لوگ کہتے ہیں کہ اچھا قصاص میں زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو قصاص میں زندگی ایسے ہو سکتی ہے کہ اگر آپ ایک شخص نے قتل کیا ہے اور آپ اس کو سزا دے دیتے ہیں، قصاص یعنی جان کا بدلہ جان، تو دوسرے بہت سارے جو لوگ ہوں گے وہ خود بخود ڈر کر اب آئندہ قتل کرنے سے پرہیز کریں گے۔ تو ایک قتل کی سزا دینے کی وجہ سے آپ بہت سارے قاتلوں کو روک سکتے ہیں قتل کرنے سے، تو اس سے خود بخود کئی زندگیاں بچ جائیں گی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اور یہ جو قانون تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان، دراصل یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی قانون تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے ایک ایکسٹرا جو ہم کو فائدہ دیا گیا ہے، دیت کا فائدہ دیا گیا، کہ اگر قصاص کوئی سامنے والا قصاص نہیں لینا چاہتا، نہیں وہ معاف کر دینا چاہتا ہے، تو اس کے بدلے دیت رکھی گئی۔ یہ حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک شخص نے کسی قاتل نے مقتول کو قتل کر دیا ہے، اب وہ قاتل کے خاندان والے دیت ادا کرنا چاہتے ہیں، اور جس خاندان کا کوئی شخص قتل ہوا ہے اور اس کے لوگ معاف کرنے کو تیار ہے کہ ٹھیک ہے ہم قاتل سے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے بلکہ اس کی بجائے آپ دیت دے دیں، تو دیت دے دی جائے گی، اور دیت معروف طریقے سے دی جائے گی، یعنی اس زمانے میں جو ایک جان کی قیمت ہو سکتی ہے اس حساب سے دیت دی جائے گی، تو ویسا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس زمانے میں کیا رواج تھا عربوں کے ہاں، کہ اگر کسی کا کوئی بڑے خاندان والے کسی آدمی کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو وہ ایک کے بدلے دو کی جان لیا کرتے تھے، یا ایک شخص کے قتل کے بدلے پورے کے پورے قبیلے کو ختم کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ختم کر دی کہ نہیں، جس نے قتل کیا، اگر آزاد آدمی نے قتل کیا ہے تو آزاد سے بدلہ لیا جائے گا، غلام نے قتل کیا تو غلام ہی کو مارا جائے گا، اگر عورت قاتل ہے تو عورت ہی قتل کی جائے گی، ہاں اگر عورت نے کسی مرد کو قتل کیا ہے یا مرد نے عورت کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے اسی کا بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ وہ اگر کوئی عورت قتل ہو جاتی تو وہ اس کا بدلہ ہی نہیں دیتے تھے، یعنی اس کا کوئی قصاص نہیں تھا۔ تو ایسا نہیں، عورت کی جان بھی بہت اہم ہے، اگر عورت کو قتل کیا ہے کسی نے اور کوئی مرد نے قتل کیا تو اس مرد سے ہی بدلہ لیا جائے گا اور اس کی جان لی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ کتنا انصاف سے کام لیا کہ عورت اور مرد ہر طرح سے برابر ہے۔ صرف کہاں پر کہا گیا؟ جب ہم سورہ نساء پڑھیں گے کہ کچھ درجہ مردوں کو بڑھا کر رکھا گیا، اس پر ہم بہت واویلا مچاتے ہیں، اور یہاں یہ بات نہیں، ہم دیکھتے کہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے برابری رکھی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ معروف طریقے سے ادا کریں گے، اور معروف وہ طریقہ ہوتا ہے جو ہر معاشرے کے لوگ جس کو صحیح سمجھتے ہوں، جو حق کے ساتھ فیصلہ کیا گیا ہو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ پہلا حکم تھا وصیت کے بارے میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم پر تین راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ تم نے اپنی وصیت تیار کر کے نہ رکھی ہو۔ تو وصیت والا حکم تو جائیداد کے تعلق سے ختم ہو گیا، کیونکہ ایک حدیث جو ہے اس کو ختم کر دیتی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وصیت لوارثہا، کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ جب سورہ نساء کی آیتیں نازل ہوئیں تو وصیت کا حکم خود بخود ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بخود وارثوں کے حصے مقرر کر دیے۔ اب کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنے وارثوں کو یا تو کم دے یا زیادہ دے۔ ہاں انسان، ایک حکم جو باقی رکھا گیا وہ یہ ہے کہ اپنے ون تھرڈ جائیداد کے ون تھرڈ حصے کی وہ وصیت کر سکتا ہے، یعنی آپ کے پورے جائیداد میں 1/3 حصہ جو ہے وہ آپ کے اختیار میں، اس کی آپ چاہے تو وصیت کر کے رکھ دیں۔ اور وصیت یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم ضرور وصیت کریں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی قسم کی فاتحہ، درود یا پھر 30واں 40واں برس ہی کچھ نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے وصیت کر دی اپنی اور اس کے باوجود بھی آپ کے رشتہ دار کرتے ہیں تو آپ گناہگار نہیں ہوں گی، لیکن اگر ہم نے خود نے وصیت نہیں کی تو اللہ نہ کرے اس گناہ کا حصہ ہمیں بھی مل سکتا ہے جو بدعت ہوں گی ہمارے مرنے کے بعد۔ یہ بھی ہم وصیت کریں کہ ہمارا چہرہ کسی کو دکھایا نہ جائے، کیونکہ ہمارے انڈیا پاکستان میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب نہلا کر رکھا جاتا ہے میت کو، ہر کوئی آ کر اس کی زیارت کر رہا ہوتا ہے، تو نہیں۔ پھر اسی طرح سے جو بھی کام آپ کو کروانے ہیں کوئی رشتہ داروں کے لیے، یا کوئی آپ کی کوئی اچھی لائبریری ہے، بکس ہیں آپ کی، تو یہ بکس کس کو دیے جائیں، اس کی بھی آپ وصیت کر کے جائیں۔ یہ بھی وصیت کریں کہ مجھے جو ہے صحیح مسنون طریقے سے غسل دیا جائے اور مسنون طریقے سے دفن کیا جائے۔ تو یہ ساری وصیت ہم نے کر دینی چاہیے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی بدعت کا ایسا کوئی عمل نہ ہو۔ لیکن وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروؤں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ جس بنا پر آج الحمدللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، اور رمضان کی آپ دیکھیں برکت، خاص طور سے کہ رمضان کی برکت سے آج ماشاءاللہ اتنے لوگ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں الحمدللہ، اور ہمارا وقت ایک اچھے کام میں گزر رہا ہے۔ اس کا فائدہ آپ یہیں دیکھ لیں کہ رمضان کی وجہ سے واقعی میں جو حدیث میں آتا ہے کہ شیاطین، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک منادی جو پکارتا ہے، یعنی وہ آواز لگاتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے برائی کے کرنے والے رک جا۔ تو اسی کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی جو حکم آیا تھا رمضان کے روزوں کی فرضیت کا، رمضان کا، تو یہ 2 ہجری میں آیا تھا. 2 ہجری میں بہت سارے کام ہوئے، یعنی تحویل قبلہ ہوا، جنگ بدر بھی پیش آئی، اور رمضان کے روزے بھی فرض کیے گئے. اور اسی سال پہلی عید تھی جو مسلمانوں نے بنائی تھی جنگ بدر کے بعد. اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک پیاری بیٹی تھی جو عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھی، ان کا انتقال بھی ہوا. تو یہ ساری چیزیں 2 ہجری میں، بہت سارے اہم اہم واقعات ہوئے. رمضان کے روزے بھی اسی ہجری میں 2 ہجری میں ہی فرض کیے گئے. اس سے پہلے مسلمانوں کے لیے یعنی کوئی روزے فرض نہیں تھے، صرف جو محرم کا روزہ ہے یعنی نفل روزے وہ لوگ کچھ رکھ لیا کرتے تھے، یا جو جس کو ہم کہتے ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے آزادی دی تھی، جو یہودی بھی رکھا کرتے تھے، تو وہ روزے مسلمان رکھ لیا کرتے تھے، لیکن کوئی روزے فرض ایسے نہیں تھے ایز سچ. لیکن رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد پھر یہاں سے 2 ہجری سے روزے فرض ہوئے، اور پھر یہ پہلا حکم تھا، لیکن اس کو آگے والے حکم کے ساتھ ہی جوڑ دیا گیا. پہلے یہ آسانی تھی کہ اگر کوئی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی نہ رکھے تو فدیہ دے دے، لیکن بعد میں دوسرا حکم آیا تو یہ پہلا والا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی اب یہ ختم ہو گیا. اب جو بھی صحت مند شخص ہوگا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے گا، تو روزہ فرض ہے. 2-3 چیزیں جو جان لینا ہمارے لیے مین ضروری ہے رمضان کے تعلق سے. کچھ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ ڈلیوری کی حالت میں ہوں یا حیض کی حالت میں ہوں، تو وہ سمجھتی کہ بعد میں ڈلیوری کے بعد ان کے روزے جو چھوٹ گئے یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے جو روزے چھوٹ گئے وہ صرف فدیہ دے دیتی ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے، فدیہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے. فدیہ ان لوگوں کے لیے جو دائمی مریض ہوں، جو ایسے شوگر پیشنٹس ہوں، جو کوما میں ہوں، یا جو ایسے لوگ ہوں جو مطلب بالکل کچھ نہ کر سکتے ہوں، یعنی ایسے یعنی ان کو اتنا زیادہ مرض ان کا اتنا زیادہ ہو کہ ان کے اچھے ہونے کی امید نہ ہو، تو وہ لوگ فدیہ دیں گے. اور ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا ہے. لیکن جو خواتین ہیں جو دودھ کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتی ہیں، دودھ پلانے کی وجہ سے یا پریگنینسی کی وجہ سے یا ڈلیوری کی وجہ سے، ان کو لازماً بعد میں روزے رکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر روزوں کے تعلق سے ہم تھوڑا سا اس کو اس میں دیکھ لیتے ہیں آگے پریزنٹیشن کی صورت میں ہی. یہی والی آیت ہے کہ تمہارے لیے بہتر یہی کہ تم روزہ رکھو. جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے، لہذا جس کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ کوئی فحش کام کرے، نہ کوئی بےہودہ کلامی کرے، اور اگر کوئی دوسرا اسے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزے دار کو کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر روزہ افطار کے وقت لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں. یہاں پر جو فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کے بارے میں علماء کرام نے بہت اچھی اس کو ڈیفائن کیا ہے اور اس کی تشریح کی ہے کہ عربی زبان میں جب اجزی کا لفظ آتا ہے، جب چھوٹی یا لگ جاتی ہے، تو گرامیٹیکل اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجزی کا مطلب ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. لیکن ایک اور ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی روزے کا بدلہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کا بدلہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل گئی تو پھر سمجھے کہ وہ تو کامیاب ہی کامیاب ہے. تو لہٰذا روزہ خالص اللہ کے لیے رکھا جائے، نیتوں کو خالص کر لیا جائے، اور روزے کی نیت، فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے ضروری ہے. یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے، ادر وائز آپ کا روزہ شمار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے. پھر اس میں آتا ہے نیت، ایک تو نیت بہت زیادہ ضروری ہے، اور رمضان آنے سے پہلے، جیسے جو کہ ابھی رمضان آنے والا، اب ایک ہی ہفتہ رہ گیا ہے سمجھیں، تو پہلے سے ہم اپنا گول سیٹ کر لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سب سے پہلے تو نیت ہے، اور نیت کے لیے کوئی الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائے ہیں، بلکہ آپ دل میں نیت کریں گی. کوئی دعا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول نے ہم کو کہا ہو کہ تم یہ دعا پڑھو تو یہ نیت ہوگی، اور فجر سے پہلے نیت کرنی ہے. کوئی بھی کام جب ہمیں کرنا ہوتا ہے تو ہم پہلے سے گول بناتے ہیں نا، پہلے سے ہم پلاننگ کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایون آپ پہلے سے پلاننگ کر لیتی ہیں، جیسے آپ نے رات میں کسی کو انوائٹ کیا کھانے کے لیے، آپ صبح سے ذہن میں سوچ لیتی کہ پہلے میں یہ کام کروں گی، پھر یہ کام کروں گی، پھر یہ کام کروں گی، تاکہ تمام کام وقت پر ہو جائے. تو رمضان بھی دیکھا جائے تو یہ اللہ ایک مہمان مہینہ ہے، اس کو شہر اللہ کہا گیا یعنی اللہ کا مہینہ، شہر القرآن کہا گیا یعنی قرآن کا مہینہ، شہر المواسات کہا گیا یعنی غم گساری اور ہمدردی کا مہینہ۔ تو لہٰذا پہلے سے ہم پلان کریں، گول بنائیں کہ اس رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا ہمارا ٹارگیٹ ہے، اور اس رمضان میں ہمیں ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی ایسے کام کرنے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے، ممبر پر آپ چڑھ رہے تھے، آپ نے آمین کہی، تو یہ صحابہ کرام کو بالکل ایک عجیب سا کام لگا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ کو ایک ایسا کام کرتے دیکھا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کہا، کہ آپ نے آمین کہی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے، انہوں نے جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے، یہ تباہی ہو اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے تین مین مقصد بتائے گئے ہیں، کہ لعلکم تتقون، کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو، اور تشکرون کا لفظ آتا ہے تاکہ تمہیں شکر گزاری پیدا ہو، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی مغفرت کروانا۔ تو لہٰذا اس رمضان میں ہم کو اپنا جو انٹینشن ہے، جو نیت ہے، یہ کرنی ہے کہ مجھے اس رمضان میں اپنی مغفرت ضرور کروانی ہے، اور مجھے ایسے کام کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ گول ہم سیٹ کر لیں۔ پھر روزہ رکھنا جو ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو اس کی زبان نے جھوٹ بولنے سے یا اس پر عمل کرنے سے، برے کام کرنے سے نہ روکا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ تو خاص روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ روزہ کھانا پینا تو صرف 1% ہے روزہ، اصل کیا ہے کہ اپنی آنکھوں کو فحش مناظر سے بچانا ہے، اپنے ہاتھوں کو برے کاموں سے بچانا ہے، اپنی جو ہے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ کی نیکی، اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے احکامات کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ کہ جھوٹ بولنا۔ اگر ہم زبان سے جھوٹ بولنے سے نہیں بچے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو 99% جو روزہ ہے وہ کیا ہے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو برائیوں سے بچانا اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا ہے۔ اور جیسے اس میں آتا ہے نا، ایک امام ابن الجوزی کا قول نقل کیا جاتا ہے ان کی کتاب میں منہاج القاصدین میں، وہ کہتے ہیں کہ تین قسم کے روزے دار ہوتے ہیں، ایک عام روزے دار، ایک خاص روزے دار، اور ایک خاص الخاص روزے دار۔ عام روزے دار وہ ہے جو اپنے آپ کو صرف کھانے پینے سے روکا رکھتا ہے، یعنی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے روزے کی کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اور جن سے خواہشات سے روکے رکھنا، یہ عام روزے دار ہوا۔ خاص روزے دار وہ ہے جو اپنے آپ کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو جھوٹ سے اور برے کاموں سے بچاتا ہے، یہ خاص روزے دار ہوا۔ اور خاص الخاص روزے دار وہ ہے جو اپنے دل میں آنے والے ردی خیالات سے بھی بچتا ہے، یعنی اپنے دل کو بیکار کے خیالات سے بھی پاک رکھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلسل نیک کاموں میں لگائے رکھتا ہے، تو وہ خاص الخاص روزے دار ہوا۔ لہٰذا ہم کو وہی تھرڈ والا روزے دار بننا ہے انشاءاللہ، یعنی کانوں کو برائی سے بچانا ہے۔ ٹارگیٹ ہم سیٹ کر لیں کہ ہم کیا کیا پڑھیں گے، کیا کیا ہمیں کرنا ہے، اور کیا کام، کن کاموں سے بچنا ہے۔ قرآن کا حفظ کا ایک پورشن ہم مخصوص کر لیں کہ فلاں حصہ ہم حفظ کریں گے، قرآن کی ریڈنگ، قرآن کو سمجھنا، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا، برائیوں سے بچنا، اور کچھ نہ کچھ تعلیم و تربیت، کسی نہ کسی کو کچھ پڑھاتے رہنا یا سکھاتے رہنا۔ پھر سحر بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رات بھر جاگتے رہتے ہیں اور عین فجر سے پہلے سو جاتے ہیں، تو سحری کرنا سنت ہے، اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول نے خاص طور سے فرمایا تھا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، اور ہمیں سحری کرنا ہے، صرف چاہے ایک لسی کا گھونٹ پی کر ہی صحیح، لیکن سحری ضرور کریں۔ پھر جیسے کچھ دن ہوتے ہیں جو بہت بہتر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کو اتنا بہتر بنایا کہ اس میں اجر بہت زیادہ رکھ دیا۔ جیسے اس میں آتا ہے نا کہ روزہ میرے لیے، لہٰذا میں ہی اس کا اجر دوں گا، لہٰذا ہم ان دنوں کو زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ پھر یہ بار بار یہ دن نہیں آنے والے، پورے 11 مہینے رہیں گے، ہمارے پاس 11 مہینے یہ وقت نہیں ہوگا، اب یہ صرف ایک مہینہ ہے، تو اس کو ہم کنسنٹریٹ کریں اس پر کہ ہم کیسے نیک کام کر سکتے ہیں جو کم وقت میں ہمیں زیادہ اجر ملتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایمان اور احتساب کا مطلب کیا ہے کہ روزانہ اپنا احتساب کرنا، اپنا حساب لینا کہ ہم نے کوئی اچھا کام کیا یا نہیں کیا، اور برے کام سے بچے یا نہیں بچے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کو اس چیز میں نہیں، رمضان کیوں آئے ہیں؟ تو رمضان دراصل پورے 30 دن ہیں، کیونکہ باقی ساری عبادتیں وہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہیں، جیسے نماز آپ 5 منٹ میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں، زکوٰۃ آپ سال میں ایک بار دیتے ہیں اور بس چند منٹ میں آپ کا دینا ہو جاتا ہے. حج اگر ہوا تو صرف اس کے 5 دن ہیں حج کے, لیکن رمضان مسلسل ایک مہینہ میں ٹریننگ کروائی جا رہی ہے, تو یہ ٹریننگ کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا. تو آپ دیکھیں جیسے کہ اسفنج ہوتا ہے, تو اسفنج کی کیا کوالٹی ہے کہ اسفنج کو جب آپ کسی لکوڈ میں ڈبوئیں تو وہ کیا کرتا ہے, اسفنج اپنے اندر پورا وہ پانی جذب کر لیتا ہے, اور جب پھر آپ اس کو دوبارہ اسفنج کو آپ دبائیں گے, پریس کریں گے, تو وہ جتنا اس نے پانی ابزارب کیا تھا لکوڈ, وہ پورا کا پورا وہ واپس چھوڑ دے گا. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ اس نیکیوں کے موسم کو یا یہ جو ٹریننگ کا مہینہ ہے ایک مہینہ مسلسل, ہمیں تقوی یعنی نیکیوں کے کام ابزارب کرتے چلے جانا ہے, تاکہ باقی کے 11 مہینے وہ تقوی ہمارے اندر کام آئے, کہ ان 11 مہینوں میں بھی ہم برائیوں سے بچتے رہیں اور نیکیوں کے کام کرتے رہیں. اگر ہم نے اس سے تقوی حاصل نہیں کیا تو یقین جانے کہ رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ رمضان کا مقصد اللہ تعالیٰ نے تقوی بتایا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ ایک مہینہ مسلسل ہم کو اپنی بیٹری ریچارج کرتے رہنی ہے. جیسے موبائل کی بیٹری ہماری ختم ہو جاتی ہے تو ہم اس کو فوراً ریچارج کے لیے لگاتے ہیں, تو اس کو ریچارج اتنا کرنا ہے کہ یہ پورا 11 مہینے چلتی رہے, اور وہ اسی وقت ہوگا جب جتنا زیادہ تقوی ہم حاصل کریں گے اتنا زیادہ وہ 11 مہینے چلتی رہے گی. آپ اپنے ٹائم کو کس طرح مینیج کریں گی تو اس کو بھی آپ پہلے سے ٹائم ٹیبل بنا لیں, کیونکہ جب آپ کوئی چیز لکھ کر رکھتی ہیں یا ٹائم ٹیبل بناتی تو وہ کام زیادہ بہتر طریقے سے ہوتا ہے, کہ اب جو ہے آپ کو پروڈکٹیو ہونا ہے, لہٰذا کچھ نہ کچھ آپ کو اپنا ٹائم سیٹ کرنا پڑے گا. گھر کے کام کے لیے وقت نکالیں, دورہ قرآن کے لیے وقت نکالیں, تلاوت, مطالعہ, افطار کی تیاری. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ چلیں افطار ہی نہ کریں, کھانے پینے سے منع نہیں کیا گیا. ابھی ہم نے پڑھا نا قرآن میں کلو کھاؤ, لیکن کون سی چیزیں, طیب اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ, لیکن اب پورا زندگی کا مقصد کھانا پینا نہیں بنا لینا ہے. آپ ہر چیز کے لیے ٹائم کو ڈیوائڈ کر دیجئے, مطالعہ ضرور کریں آپ رمضان میں, کیونکہ یہ بہت فائدہ دیتا ہے. حفظ کے لیے بھی کچھ وقت آپ نکالیں, تلاوت بھی کریں اور دورہ قرآن بھی ضرور کریں, کیونکہ قرآن کو سمجھنا بھی ہے ہمیں, تاکہ اس کو آگے پہنچانا ہے. وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے. پھر لیلۃ القدر, اس میں جو مین جو پارٹ ہے رمضان کا آخری عشرہ, وہ لیلۃ القدر والا حصہ ہے, لہٰذا ہمیں اسے روز تلاش کرنا ہے تاخراتوں میں. لہٰذا ہم ہر حال میں آخری کا جو عشرہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی قرب اور خوشنودی والے کام کریں, ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آخری عشرہ ہمارا سارا شاپنگ میں چلا جاتا ہے. تو شاپنگ سے جتنا آپ پرہیز کر سکتے ہیں پرہیز کریں, اور شاپنگ کو آپ رمضان سے پہلے کر لیں. آپ دیکھیں کہ شاپنگ آپ پورے سال بھر بھی کر سکتی ہیں باقی کے 11 مہینے, لیکن رمضان 11 مہینے نہیں آنے والا, لہٰذا شاپنگ آپ رمضان سے پہلے کر لیں, اور رمضان کو پورا کا پورا اللہ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے والے کام کریں, اور جس سے آپ کی مغفرت ہو سکتی ہے. پھر بہت زیادہ باتیں کرنے سے بچیں آپس میں, یعنی جب بہت زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے سوشل گیدرنگ سے جتنا آپ اوائڈ کر سکتی ہیں اتنا رمضان میں آپ اوائڈ کریں. بہت سارے لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس رمضان آئے افطار پارٹیاں شروع ہو گئیں. آپ دیکھیں افطار پارٹیوں سے سوائے تھکن کے کچھ نہیں ہوتا. جب آپ کے گھر افطار پارٹی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں اس دن کی آپ کی عشاء کی نماز, آپ کی تراویح یا تو چلی جائے گی یا ویسی اس کے اندر خوشی اور خضوع نہیں رہے گا. لہٰذا دعوتیں آپ بعد میں کریں. افطار کرانے کا ثواب بہت زیادہ ہے, نو ڈاؤٹ. اس میں حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کو افطار کروائے گا ایک گلاس لسی سے تو اس روزے دار کا اجر بھی اس کو ملے گا, اور اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ ان کو افطار کروائیے, گھروں سے بنا کر ان کو بھیج دیجیے یا پیسہ بھیج دیجیے ان لوگوں کے لیے, اور افطار پارٹی سے جتنا ہو سکتا پرہیز کریں. عید کی شاپنگ بھی آپ پہلے کر لیں, اور آخری عشرے میں سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں صحابیات یا صحابہ, وہ لوگ رمضان عید کے لیے نہیں مناتے تھے, وہ لوگ تو رمضان تقوی کے لیے مناتے تھے, لیکن ہمارا مقصد کیا ہو گیا ہے صرف عید منانے کے لیے رمضان کرنا, تو نہیں. ٹھیک ہے, عید منانا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو تہوار ہیں مسلمانوں کے لیے, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ, ہم ضرور منائیں لیکن اس کی شاپنگ بھی ہم پہلے سے کر لیں, لیکن مقصد عید منانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تقوی کا حصول ہے. افطار میں سادہ سے جتنی زیادہ ہو سکے آپ سادہ چیزیں استعمال کریں, ایسی چیزوں کو اوائڈ کریں جس سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہو یا آپ کا روزہ صحیح نہ گزرے. صحت والی غذا کھائیے, سادہ کھانا زیادہ استعمال کریے. آگے آیتیں دیکھ لیجیے. آیت نمبر 185, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم لعلکم تشکرون. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ تو تین مقصد ہوئے، شکر گزاری، تقوی اور اپنی مغفرت۔ لہٰذا ان تین چیزوں کو آپ خاص طور سے یاد رکھیں کہ یہ چیزیں ہمیں اس رمضان میں کرنی ہیں تاکہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں وہ جڑ ہی کٹ گئی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے کسی راستے سے ہو کے جانا ضروری ہے یا کسی سیڑھی کا لگانا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اور صرف پکار ہی نہیں سنتا بلکہ جواب بھی دیتا ہوں۔ تو دعا کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور دعا جو ہے دل سے مانگنی چاہیے، بے دلی سے دعا مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اور پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ دعا کے تین درجات بتائے گئے ہیں کہ اگر دعا یا تو قبول ہو جاتی ہے دنیا میں، قبول نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا کر اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کا بدلہ دیں گے کہ بندہ جس کو دیکھ کر اتنا خوش ہوگا کہ وہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اور تیسرا، کوئی بلا یا مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اس دعا کی وجہ سے وہ بلا یا مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ تو کبھی بھی دعا قبول نہ ہونے پر پریشانی نہ ہو اور اللہ سے شکایت نہ کرے کہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، نعوذ باللہ، ایسا جملہ کہنا بھی یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے، اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا، اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو، یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ عورتوں کو، یعنی بیویوں کو، لباس سے تشبیہ دی گئی ہے، اور لباس چونکہ انسان کے ہر عیوب کو ڈھانپ لیتا ہے اور سردی اور گرمی ہر طرح سے کام میں آتا ہے، تو لہٰذا شوہر اور بیوی کا رشتہ یہاں بتایا گیا کہ ایک لباس کی مانند ہے۔ تو لہٰذا بیویوں کو چاہیے کہ شوہروں کی شکایتیں اور برائیاں نہ کرتے پھریں، کیونکہ ان کو لباس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصدن ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ رشوت کی بات کی گئی یہاں پر کہ حکام کی طرف اپنا مال بھی نہیں دینا چاہیے تاکہ جس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے کوئی ناجائز چیز کو جائز کر دیں۔ لہٰذا گورنمنٹ کے لوگوں کو یا کوئی بھی ایسے لوگوں کو رشوت دینا وہ بھی جائز نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی ناجائز مال پر ہم قبضہ کر سکیں، تو اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ یسألونک عن الأہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تعتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقی وآتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ 189، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں، نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ چاند کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا تھا۔ یہ جو لفظ ہے یسألونک، یہ قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے کہ صحابہ کرام جب کوئی بات پوچھنا ہوتی تو وہ پوچھتے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو یہ چاند کی گھٹتی بڑھتی تاریخوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، تو کہا گیا کہ یہ تو کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ اس زمانے میں کچھ لوگ چاند اور ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، تو اس سے بھی ان لوگوں کے بہت سارے توہم پرستی یعنی یہ چیزیں وابستہ تھی۔ تب صحابہ کرام نے پوچھا کہ چاند کا کیا معاملہ ہے، تب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چاند تو اس لیے ہے کہ یہ جو گھٹتی بڑھتی صورت ہے چاند کی، یہ دراصل تاریخوں کے لیے ہے۔ اور آپ اگر آپ خود اس نظام کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کریں گے اور آپ سرچ کریں یا اگر آپ جب سائنس پڑھتی ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں چاند کا جو گھٹنا بڑھنا ہے جس کی وجہ سے سمندر کی جو موجیں اور لہریں ہیں اس میں بھی اتار چڑھاؤ اور تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور یہ پورے سمجھے کائنات کا نظام ہے جو چاند اور سورج کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اور اسی لیے مسلمانوں کو لونار کیلنڈر فالو کرنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ یہ صحیح طرح سے اس کو قدرتی جنتری کہا گیا چاند کو، کہ جس کی وجہ سے انسان تاریخیں یاد رکھ سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام میں ہر چیز تاریخوں سے شروع ہوتی ہے اور تاریخوں پر ختم ہوتی ہے، یعنی آپ کو ٹائم اور تاریخیں یاد رکھنی ہے۔ اگر ایک خاتون بیوہ ہے تو اس کی عدت اس کو یاد رکھنی ہے، اگر ایک متعلقہ ہے تو اس کو اس کی عدت یاد رکھنی ہے، اس کو حیض کب آیا تھا، کب اس کا وہ فارغ ہوئی تھی، بچہ کب پیدا ہوا تاکہ وہ نفاس کی مدت کو یاد رکھ سکے اور پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھ سکے۔ اسی طرح سے حج کی تاریخیں ہیں، رمضان کی تاریخیں ہیں، جو اس زمانے میں بھی جو مہینے محترم تھے زمانے جاہلیت میں، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو واقع یعنی قائم رکھا جو محترم مہینے کہلاتے ہیں حرام مہینے، تو وہ چار مہینے کون سے ہیں اس کو یاد رکھنا، تو بغیر تاریخوں کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تب کوئی مسلمان کیسے نادان اور بے وقوف ہو سکتا ہے کہ جس کو جو کہے کہ اچھا مجھے تاریخیں معلوم ہی نہیں رہتی، تاریخوں سے مجھے کیا سروکار، تو نہیں، مسلمان کو ہمیشہ الرٹ رہنا ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یعنی کون سے کام مجھے کب کرنے ہیں تاکہ وہ ان کاموں کو صحیح وقت پر کر سکے۔ پھر حج کی تاریخیں جو ہم جانتے ہیں کہ حج کی تاریخیں بھی ہمیں کیسے پتہ چلے گی، چاند کی وجہ سے۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا عربوں کے ہاں کہ وہ لوگ جب حج کے لیے جاتے تو اپنے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ دروازے کے پیچھے سے آتے تھے، یعنی اگر وہ کوئی چیز کے لیے ان کو واپس آنا ہے یا کوئی کام کرنا ہے، اور اس کو وہ نیکی سمجھتے تھے۔ اور یہ سیم وہی سچویشن یا وہی حالت ہے جو واقعات ہیں جو آج ہمارے مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ہم نے بھی خود سے کیا کر لیا کہ بہت ساری چیزوں کو توہم پرستی کی بنا پر نیکی کا کام سمجھ لیا ہے، کہ کچھ ہم یعنی کچھ دنوں کو ہم یا تو خوشی کی علامت سمجھتے ہیں، کچھ کو ہم منحوس سمجھتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ایک دعا بھی سکھائی ہے چاند کی، جو دعا ہے کہ جب چاند آتا ہے تو جو اس کو دیکھ کر دعا پڑھنی ہے کہ اللہم احلہ بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ، کہ یہ جو چاند نازل ہوا ہے تو آخر میں جو جملہ آتا ہے کہ ہم اے چاند تیرا اور میرا رب، دونوں کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس سے اس کی جڑ کاٹ دی گئی کہ چاند اور سورج کوئی کسی کے رب نہیں ہو سکتے، یہ کوئی ان میں ایسی وہ چیز نہیں کہ کسی کا اچھا اور برا کر سکے۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کہ جو یہ پیٹھ کی بات آئی ہے کہ عرب کے لوگ جو جاہلیت کے زمانے میں دروازوں میں گھروں میں پیچھے سے داخل ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کی نیکی نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی کیا کہتے ہیں، قرآن کی طرف پیٹ نہ کرو، قرآن کی طرف پیٹ کر کے نہ بیٹھو۔ اب کچھ بھی ہو جائے قرآن کی طرف پیٹ نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ جب حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو کعبۃ اللہ کی طرف پیٹ نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں، لہٰذا وہ جب نکلیں گے تو الٹے پیر چل کر آتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ ہوتا ہے ان کا اور پیچھے پچھلے پیر چل کر آتے ہیں کہ پیٹھ کعبۃ اللہ کو پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ توہم پرستی ہے، یہ توہم پرستانہ سوچ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، اسی بنا پر پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ جب انہوں نے تم کو روکا ہے، فتنہ انہوں نے کیا تھا، کہ آج تک کبھی پوری ہسٹری میں بیت اللہ کا عمرہ کرنے سے کسی کو روکا نہیں گیا تھا، پہلی دفعہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو روکا تھا۔ تو جنگ کب کرنی ہے؟ جب فتنہ اگر پیدا ہو رہا ہو، فتنے کو ختم کرنے کے لیے، جسے آگے آیا ہے کہ وہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، کہ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں۔ تو جنگ کے دو مقصد بتائے گئے اسلام میں، اس کے علاوہ جنگ نہیں کی جائے گی۔ ایک تو ہے فتنہ ختم ہونا چاہیے، یعنی فتنہ اگر پھیل رہا ہو تو وہ ختم کرنے کے لیے، اور دوسرا دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ یعنی مسلمان جنگ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ زمینیں حاصل کرنا چاہتے ہوں یا بادشاہت حاصل کرنا چاہتے ہوں، بلکہ مسلمان جنگ اس لیے کرتے ہیں کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کے لیے، یعنی اللہ کا حکم چلے۔ تو مسلمان کی جنگ کا مقصد جو بتایا گیا ہے کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو۔ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ماہ حرام، یعنی آپ سب جانتے ہوں گے کہ جو چار مہینے حرمت والے ہیں، تین مہینے ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب کا مہینہ الگ سے آتا ہے۔ یہ چار مہینے محترم مہینے کہلاتے تھے جس میں جنگ نہیں کی جاتی تھی۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور کہیں گھر جاؤ، اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن میسر آ جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو تین روزے حج کے زمانے میں اور سات گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ کے ان احکام کے خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اسے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زادہ راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زادہ راہ پرہیزگاری ہے۔ بس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ بہت ہی اچھی آیت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حج کے لیے جاتے وقت سامان تو سبھی پیک کرتے ہیں اور سامان لے جانا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ سامان تو تم لے جاؤ گے، زادہ راہ تو ضروری ہے، لیکن سب سے بہترین زادہ راہ کون سا ہے؟ تقوی کا زادہ راہ سب سے بہتر ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہو گیا، حج کو جانے کے لیے، حج سے آنے کے بعد مین جو کنسنٹریٹ جو کیا جاتا ہے وہ اس پہ نہیں کیا جاتا کہ حج ہم کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ جانے سے پہلے خوب دعوتیں، آنے کے بعد خوب دعوتیں، کس نے کپڑے بنایا، کس نے کپڑے نہیں بنایا۔ بلکہ بعض اوقات تو لوگ پوری لسٹ لے کے جاتے کہ فلاں لوگوں نے شاپنگ کے لیے ہم سے وہاں سے مکہ اور مدینہ سے کیا منگوایا، لہٰذا وہ چیزیں لانی ہیں ہم کو۔ تو اب وہ آتا ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ تو بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہے، یعنی حج کے سفر میں تمہیں بہت کچھ مل سکتا ہے، لیکن اب اگر اس سے کوئی دنیاوی چیزیں حاصل کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کو دے دے گا۔ تو یہاں جو بتایا گیا کہ اصل چیز کیا ہے، تقوی، اور سب سے بہترین جو زادہ راہ ہے وہ تقوی ہے، تو تقوی کو حاصل کرنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو، اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر اہل عرب یعنی خاص طور سے مکہ کے لوگوں کا وہ بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جو خاص طور سے وہ قبیلے تھے جو قریش کے قبیلے تھے، ان لوگوں نے کیا کر لیا تھا کہ کہنے لگے ہم تو ہمارا خاندان چونکہ بڑا ہے، ہم اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں، لہٰذا سارے لوگ عرفات جائیں گے، ہم مزدلفہ سے ہی واپس ہو جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جہاں پر سب لوگ جاتے ہیں عرفات کے میدان میں تمہیں بھی جانا ہوگا، اور پیچھے جو ہو چکا اس پر تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے سے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے، ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایسے شخص سے۔ یہاں پر جو اہل عرب کا جو ایک عمل بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ وہاں پر فخریہ شعر و شاعری کیا کرتے تھے، ہر قبیلہ اپنے کوئی شاعر ساتھ لاتا اور ہر قبیلے کا شاعر اپنے قبیلے کی بڑائی بیان کرتا اور آپس میں ایک دوسرے پر وہ لوگ فخر جتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ختم کر دینی چاہیے، اصل چیز وہاں حج کے دوران کیا کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حج کے سفر میں ہوتا کیا ہے، آپ کو کھانا بنانا بھی نہیں ہوتا، آپ کو گھریلو فکروں سے آپ آزاد ہوتے ہیں، آپ کو کوئی دنیاوی فکریں بھی نہیں ہوتی، ایون جو نماز ہے 4 فرض وہ بھی قصر کر دی جاتی ہے، 2 فرض کر دی جاتی ہے، اب پھر کیا کرے گا انسان، لہٰذا کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہماری خواتین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ پورا ٹائم جو ہے ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے منا میں یا مزدلفہ میں یا عرفات میں مسلسل اپنے ایجنٹ کی برائیاں کرتی رہتی ہیں کہ ہم کو جو کفیل نے یا ہم کو جو معلم ہمیں لے کر آیا ہے وہ فلاں ٹور جو ہے یہ تو بہت ہی برا ٹور ہے، جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے پورے نہیں کیے۔ یہاں تک یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض چونکہ ہمارے یہاں پر بوڑھی خواتین ہی وہاں پر زیادہ آتی ہیں، خصوصاً انڈیا پاکستان سے، تو وہ لوگ وہاں بیٹھے بیٹھے پورے اپنے گھر کے پرانے قصے نکال لیتی ہیں اور اپنی اپنی بہوؤں کی برائیاں کرتی ہیں۔ تو جہاں پر اللہ کا ذکر کرنا تھا، تو جو آپ نیک کام کے لیے آئے تھے، تقوی کے حصول کے لیے آئے تھے، الٹا آپ کیا کر کے جا رہے ہیں، گناہ سمیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کسی کی برائی بیان ہی نہ کریں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی کہ حج سے واپس آتے ہیں تو اتنا لمبا قصہ سناتے ہیں، اتنی تکلیف ہوئی حج کے سفر میں، ارے اللہ وہاں پانی نہیں ملا، وہاں کھانا نہیں ملا، یہاں ایسا نہیں ہوا، وہاں ویسا نہیں ہوا۔ تو کوئی، آپ دیکھیں آپ نے حج کیوں کیا، آپ نے اپنے لیے کیا نا حج، کیونکہ حج کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے حج میں نہ کوئی نافرمانی کے کام کیے، نہ لڑائی جھگڑے کا کام کیا، اور نہ کوئی شہوت کی بات کی، تو وہ ایسے لوٹا جیسے کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اتنا بڑا اجر ہے اس کا کہ پورے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے جس کا حج جو ہے حج مبرور ہو، اور حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، جس میں انسان گناہوں سے پاک رہے۔ تو اگر آپ غیبت کرتے تو غیبت تو بڑا گناہ ہے، ایون آپ اگر اپنے معلم یعنی جو ٹور والے کی بھی غیبت کر رہے ہیں تو وہ بھی غیبت میں ہی شمار ہوگا۔ آپ کو اگر کچھ کہنا ہے تو ٹور والے سے جا کر ڈائریکٹ کہیں، لوگوں سے کہتے نہ پھرے، اور اپنے حج کو خراب نہ کرے۔ پھر کوئی دعا کرتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ایسے ہی لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار یعنی غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر الد الخصام ایک شخص کی تصویر کشی کی گئی، اور یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ قرآن کریم میں کبھی بھی کسی کا نام لے کر پن پوائنٹ کر کے نہیں بتایا گیا، بلکہ جو شخص ہوتا ہے اس کی ایک طرح سے تصویر پیش کر دی جاتی ہے کہ وہ شخص میں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اب وہ ہر دور میں سے کسی بھی دور کا کوئی شخص ہو سکتا ہے، یا تو وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی شخص تھا، اگر اس میں یہ کوالٹیز پائی جاتی تو وہ وہی ہوگا۔ آج اگر ہمارے دور میں کوئی شخص ایسا ہے اور اس میں یہ پوری چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ بھی اسی کم جو ہے اسی کے برابر ہوگا۔ تو جو پہلی بات بتائی گئی کہ اس کی ساری دوڑ دھوپ کس لیے ہوتی ہے، تاکہ زمین میں فساد پیدا کرے، اور وہ یہلک الحرث کھیتیوں کو تباہ کرے، وہ نسل اور نسلوں کو بھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر جب بم گرایا گیا، اپنے آپ کو امن کے علمبردار کہنے والوں نے جب وہاں بم گرایا تو ابھی تک 50-60 سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک وہاں کی جو یعنی وہ جو زمین ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ بنجر ہے، وہاں پر کوئی چیز گرو نہیں کی جا سکتی اس بم کی وجہ سے، ایٹم بم کی وجہ سے۔ اور ابھی تک وہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان بچوں میں کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی کمی پائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیک وقت 3 لاکھ لوگ یا 1.5 لاکھ لوگ جو ہے اس بم سے مارے گئے تھے، اور 3 لاکھ یعنی 3 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے تھے، یہ 2 سٹیز کے اندر۔ اب آپ دیکھیں کہ یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں. پھر ایک اور جو باریک لطیف نقطہ اس میں جو پایا جاتا ہے جو ہمیں غور کرنے کے قابل ہے ہمارے لیے کہ کھیتوں میں جو کھیتیوں کو ہلاک کرے, کھیتیوں کو برباد کرے. آپ دیکھیں کہ آج کل جو پیسٹیسائز آ رہا ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنا مہنگا جو اسپرے کروایا جاتا ہے یہ سب ویسٹرن کنٹریز کی کمپنیز ہیں, یہ ہمارے ملکوں میں نہیں بنتے ہیں یہ سارے اسپرے وغیرہ جو کھیتوں کو فصل کو بچانے کے کام کے نام سے پیش کیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کھیت محفوظ رہیں گے, فصل برباد نہیں ہوگی, اس کو کیڑے نہیں کھائیں گے. اس نام سے وہ اسپرے جو ہے سیل کیے جاتے ہیں, بڑی بڑی کمپنیز ہیں اس کے لیے اور وہ اتنا مہنگا بیچتی ہیں کہ بہت زیادہ, اور بیچارہ کسان یہ سوچ کے خریدتا ہے کہ اس کی فصل کو نقصان ہونے سے بچ جائے. اس کا نقصان آپ جانتے ہیں کہ ایسی زمین 40 سال بعد یا 50 سال بعد یا 60 سال بعد بنجر ہو جاتی ہے. وہ جو پیسٹیسائز کیا جاتا ہے, جو اسپرے کیا جاتا ہے فصلوں پر, وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ خود بخود زمین بعد میں فصل پیدا کرنے سے رک جاتی ہے, یعنی فصل پیدا نہیں کر سکتی زمین وہ جو چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں. تو یہ سب کیا ہے, یہ یہلیکل ہرس میں آئے گا, پھر وہ نسلوں کو تباہ کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ خصوصاً جان بوجھ کر ٹارگیٹ کیے جاتے ہیں, جو اوپر سے چیزیں گرائی جاتی ہے اسکولس پر, نوجوان بچوں کے جو وہ ہیں ادارے, آپ سب دیکھ رہے ہوں گے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, ہم سب پوری دنیا کے ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس سے واقف ہیں. جان بوجھ کر اسکولوں پر بم گرائے جاتے ہیں, جان بوجھ کر ایسی جگہوں پر بم گرائے جاتے ہیں جہاں شادی ہو رہی ہو, جہاں پر کچھ لوگ جمع ہوں. تو یہ سب کیا ہے, نسلوں کو تباہ کرنا. اور یہی طریقہ نہیں ہے بلکہ اس کے اور کئی طریقے بھی ہیں نسلوں کو تباہ کرنے کے, نسلوں کو روکنے کے. ہر وہ چیز نسل کشی کے جو لئے استعمال کی جاتی ہے, ضبط حمل کی جتنی چیزیں ہیں, جو ضبط ولادت, جو پریگنینسی سے روک تھام کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں, ساری کی ساری اس میں آئیں گی. اور آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان کتنے نادان اور کتنے کہنا چاہیے کہ ان کی باتوں میں آ کر ہم بے وقوف بن گئے کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہم بھی وہی کریں گے. انہوں نے نعرہ لگایا کہ کم بچے خوشحال گھرانا, ہم نے کہا کہ ہم تو تم سے بڑھ کر اس کو مانیں گے, اور ہم اس نعرے میں اتنے سپورٹی ہو گئے کہ ہم نے خود اپنے ٹی وی پر ایڈورٹائز دینا شروع کر دی کہ کم بچے خوشحال گھرانا. انہوں نے نعرہ لگایا کہ زیادہ آبادی سے ایسا ہوگا کہ لوگ بھوکوں مرنے لگیں گے. یہ مالتھس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اگر 100 سال کے بعد اگر آبادی پر کنٹرول نہ کیا گیا تو دنیا کھانے سے محروم ہو جائے گی. ہم نے کہا کہ مالتھس نے بہت صحیح بات کہی, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ جو ہے غلط کہتا ہے اور مالتھس نے صحیح کہا. لہٰذا ہم نے اس کے نظریے کو اتنا جو ہے پروموٹ کیا کہ بچوں کو پیدا کرنا کم کر دیا, جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا. اور خاص طور سے آپ نے تاکید کی تھی کہ تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو جس کے زیادہ بچے پیدا ہو سکتے ہوں. تو ہم نے کیا کر دیا, اللہ کے رسول کی اس حدیث کو تو پیچھے ڈال دیا اور ہم نے اس آدمی کے نظریے کو صحیح مان لیا کہ اگر ہم نے بچوں پر کنٹرول نہ کیا تو ہم کھائیں گے پئیں گے کیا. جس رب نے پیدا کیا ہے وہی کھانے پینے کا انتظام بھی کرنے والا ہے. اور آج دنیا کی آبادی دیکھیں کتنی بھی بڑھتی جا رہی ہو, لیکن کیا کبھی کوئی ایسا بھوکا رہتا ہے؟ کتنا لوگ کھانا پھینکتے ہیں, سڑ جاتا ہے کھانا. خود امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ اتنا گیہوں پیدا ہوتا ہے اور اس کی قیمتیں کم نہ ہوں, اس وجہ سے وہ ہر سال لاکھوں ٹن گیہوں امریکہ اپنے سمندر میں بہا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے مارکیٹ میں وہ گیہوں لے کر آ گیا تو گیہوں کی قیمت کم ہو جائے گی. تو اتنا زیادہ گرو ہو رہا ہے, اتنا زیادہ, اور جتنی آبادی بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ ویسے سورسز بھی پیدا کر رہا ہے, ویسی چیزیں آتی جا رہی کہ جس کی وجہ سے آپ زیادہ پیداوار کر سکتے ہیں. تو یہ جو نظریہ ہے کہ کم بچے خوشحال گھرانا, یہ دراصل کس وجہ سے تھا کہ خاص طور سے مسلمانوں کو کی آبادی ختم کرنے کے لیے. اور جب دوسرے لوگوں نے بھی اس پر عمل کرنا شروع کیا, آپ کو معلوم ہے کہ آسٹریلیا میں کہتے تھے کہ اس حد تک ان کی آبادی کم ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ سال پہلے تک آسٹریلیا میں ایسا ہو رہا تھا کہ ان لوگوں نے ہر کسی کو اپنی نیشنلٹی دینا شروع کر دی تھی آسٹریلیا میں, کہ وہاں کی آبادی انتہائی درجے کم ہو گئی تھی. تو وہ لوگ آسٹریلین نیشنلٹی دے رہے تھے کہ کوئی بھی آ کر یہاں آباد ہو سکتا ہے. اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ جس کے زیادہ بچے ہوں گے اس کو گورنمنٹ اسپیشل جو ہے تنخواہ دے گی, اسپیشل اس کا وظیفہ مقرر ہے. اگر کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو چھٹی دی جائے گی, 9 مہینے کی چھٹی اس کو دی جائے گی پریگننٹ خواتین کو, تاکہ لوگ بچے پیدا کریں. کیونکہ اس حد تک ریشو کم ہو گیا ہے اولاد کے نہ ہونے کا کہ بعض ممالک میں جو دیکھا گیا ویسٹرن کنٹریز میں, کہ وہاں پر بوڑھوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, نوجوان اس سے کم ہے, اور جو بالکل ینگ ہے وہ تو بالکل ہی کم نہیں کے برابر ہیں. تو اب وہ لوگ باقاعدہ دوبارہ اس طرف آ رہے ہیں کہ بچے پیدا کرو اور اس کے لیے فیسلٹیز مہیا کروا رہے ہیں, لیکن مسلمانوں نے آرام سے ان کی تمام جتنی بھی جو ان کی پلاننگ تھی مسلمان اس پر عمل کر رہے ہیں. اور ایسی ساری چیزیں آج مسلمان ملکوں میں بھیجی جاتی ہیں جو ضبط حمل کی چیزیں ہیں, جس کی وجہ سے پریگنینسی نہیں ہو سکتی, چاہے وہ ٹیبلٹس ہوں چاہے وہ کچھ اور چیزیں ہوں, ہم سب جانتے ہیں, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مسلمان عورتوں نے بھی سمجھ لیا کہ اچھا بچے تو جی کا جنجال ہوتے ہیں، جھنجٹ ہوتے ہیں، کون ان کی پرورش کرے، کون ان کو دھلائے، ان کے لیے راتوں میں جاگے، کون ان کو ان کی پرورش کرے، لہٰذا کم بچے صحیح اچھے ہیں، اچھے یہی بچے اچھے ہیں۔ یہ بھی جو ہے پھر یہ جملہ بھی بہت مشہور کر دیا گیا، ایڈورٹائز دیا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم لوگ ایئرپورٹ پر کبھی بھی یہاں سے جاتے تھے تو وہاں پر انڈیا کے ایئرپورٹ پر لکھا ہوتا تھا کہ ہم دو ہمارے تین بچے، نہیں سوری بچے تین ہی اچھے، پہلے یہ جملہ تھا۔ ایک دو سال بعد گئے تو کہا گیا کہ ہم دو ہمارے دو، اس طرح سے کہا گیا۔ اس کے بعد اگلے سال گئے انڈیا تو کہا گیا کہ ہم دو ہمارا ایک، ہر جگہ تصویر بنی ہوئی تھی کہ دو میاں بیوی ہیں، ایک بچہ ساتھ میں اور بہت خوشحال دکھائی دے رہے ہیں۔ اب میں یہ سوچتی رہی کہ میں نے کہا کہ اچھا اب اگلے سال جائیں گے تو کہیں گے بس ہم دو، ہم کو بچوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور واقعی میں ایسا ہی آنے والا ہے وقت اب کہ والدین اب تو جو ہے اب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی پہلے پلاننگ کرتے کہ ابھی پانچ سال تک ہم کو بچے نہیں چاہیے، ہم اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، استغفر اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہی نہیں اولاد، اور آپ دیکھیں کہ اولاد کی وجہ سے کتنی خوشی ہے۔ اور یہ ہم نے ہندوؤں کی اور غیر مسلموں کی سوچ سے یہ سوچتی ہے کہ بچے اگر بڑے ہو جائیں تو چھوٹے بچے پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے یہاں اگر بچہ دسویں میں آ جائے، نویں میں آ جائے، اور اگر خاتون پریگننٹ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ارے اللہ شرم آ رہی ہے، کیا کہیں گے بچے، کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا بچہ ہو گیا اور چھوٹا بچہ آ رہا ہے، تو اس میں کیا برائی ہے، آنے تو چھوٹا بچہ، اس میں کیا برائی ہے۔ مطلب جب اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا تو ہم کیوں اس پر پابندی لگا رہے ہیں۔ تو یہ جو نسل کشی ہے دراصل، کہ جو جس شخص کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جھگڑالو ہے، فساد کرتا ہے، کھیتیوں کو برباد کرتا ہے، نسل کو ختم کرتا ہے، اور آج ہم بھی اسی کے چکر میں آ گئے مسلمان بھی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں تو ہم کبھی بھی جو ہے دو پر تین پر اکتفا نہیں کریں گے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونا چاہیے، جتنے ہو سکتے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن دو اور تین پر تو کبھی بھی اکتفا نہ کریں، یہ غیر مسلموں کا پروپیگنڈا ہے۔ اگر ہم دو اور تین کر رہے ہیں سمجھے تو ہم ان کے پروپیگنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں سمجھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کو چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے، خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ادخلوا فی السلم کافر کی بات کی گئی ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دین صرف مسجدوں تک محدود ہے، جیسے کرسچنز نے کیا کہ دین کو چرچ تک محفوظ رکھو، باقی دنیا میں تم جو چاہو کرو، لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہے کہ آپ کو پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہے، مسجد میں بھی اسلام ہوگا اور گھر میں بھی اسلام ہوگا، اسی طرح سے آپ بازار میں تب بھی آپ مسلمان ہوں گے، آپ شادی ہال میں، فنکشن ہال میں، وہاں بھی آپ مسلمان ہوں گے، آپ کاروبار کر رہے ہیں وہاں پر بھی آپ کو مسلمان ہونا ہے۔ تو آپ دین کا صرف ایک حصہ نہیں اڈاپٹ کر سکتے کہ آپ جو ہے مسجدوں تک دین کو محدود کر دیں، بلکہ پوری زندگی پر دین حاوی اور محیط ہے، پوری زندگی میں آپ کو اسلام کو لانا ہوگا۔ شادی بیاہ کے موقع پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا لڑکی والوں سے جوڑا لے لو، خوب جہیز کی ڈیمانڈ کرو، کیونکہ شادی بیاہ کا اسلام سے کیا تعلق، نہیں، آپ کو شادی بھی اسلامی طریقے سے کرنی ہوگی۔ رسم و رواج کے وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا دل، میری خواہش، میرے ارمان، ہائے میں اپنی بیٹی کے ارمان نہیں نکالوں گی تو کیسے ہوگا، مجھے تو نیا ضرور چاہیے ہر چیز اس کے لیے، بیٹی کے لیے، تو نہیں، آپ کو وہاں پر بھی اسلام کو ہی فالو کرنا ہوگا۔ تو ادخلوا فی السلم کافہ کے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، کسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہیں سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے؟ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے، ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق، تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا کہ دنیا کی زندگی تو کافر کے لیے، جیسے الدنیا سجن المومن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، لہٰذا ہمیں نظر کہاں رکھنی ہوگی، آخرت پر۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے، اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ آیت نمبر 230، پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، پھر کہ تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تو تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ خباب بن عرت رضی اللہ عنہ کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ٹیک لگائے کعبۃ اللہ سے بیٹھے ہوئے تھے کہ خباب بن عرت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ جو ظلم و ستم یہاں مکہ میں ہم پر ڈھائے جا رہے ہیں اس کے لیے؟ تب اللہ کے رسول نے آپ وہاں سے ٹیک لگا کر اٹھ گئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے کہا کہ تم سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں ان پر اس سے بھی زیادہ تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، یہاں تک کہ ان کے جسموں پر لوہے کے کنگے چلائے جاتے، آرے سے ان کو چیر دیا جاتا اور گڑھوں میں انہیں دفن کر دیا جاتا۔ تصور کرے ذرا کہ آروں سے چیرنا اور ان کے جسم پر لوہے کے کنگے چلانا، یہ معمولی بات نہیں، ہم صرف سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، لیکن دین جب بھی غالب ہوتا ہے بغیر قربانیوں کے غالب نہیں ہوتا، اس کے لیے کئی لوگوں کی قربانیاں چاہیے ہوتی ہیں، جسمانی، ذہنی، مالی، ہر قسم کی، وقت کی قربانی۔ جب آپ یہ ساری قربانیاں دیں گے تبھی دین غالب ہوگا۔ صرف بیٹھے بٹھائے دعا کر لینے سے کہ ہم نے مکہ جا کر دعا کری کہ اللہ تعالیٰ دین کو غالب کر لے، نہیں، ایسے سے نہیں ہوتا، بلکہ کچھ پریکٹیکلی کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ جو خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور بہت سارے لوگ، عمار بن یاسر، یہ سب لوگوں نے بہت سختیاں جھیلیں، بہت تکلیفیں اٹھائیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا، پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا، گرم پتھر جس سے چربی پگھل جاتی تھی ان کی، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں گڑھے پڑ گئے تھے، ایسی تکلیفیں دی گئی، اور اتنی تکلیفوں کو اٹھا کر وہ لوگ دین پر ثابت قدم رہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی جنت میں جائیں گے، ہم بھی جنت میں جائیں گے، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دی اور اتنے نیک کام کیے تب وہ جنت میں داخل ہوں گے، تو ہم بغیر قربانیوں کے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اگر ہماری زندگی کا مقصد پھر وہی رہا کہ ہم صبح اٹھیں کھانا بنانے کی فکر کریں، رات میں شاپنگ کے لیے چلے جائیں، پھر دوسرے دن صبح کی فکر کریں کہ کل کیا کھانا بنے گا، تو نہیں، ایسے سے تو نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بھی کچھ ایسا کام کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ہم جنت کے مستحق بن سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا فرما دیا کہ یوں ہی تو تم جنت میں داخل نہیں ہو جاؤ گے، ابھی تو تم کو آزمایا ہی نہیں گیا، ابھی تو تم پر وہ وقت آیا ہی نہیں جو تم سے پہلے کے لوگوں پر گزرا تھا۔ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقت من خیر فللوالدین والاقربین، لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تم میں سے کسی کے پاس اگر زائد سواری ہو تو وہ اپنے ساتھی کو دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو، پھر آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس زیادہ راہ ہو سفر میں وہ اپنے ساتھی کو دے دے جس کے پاس زیادہ راہ نہ ہو۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز گنواتے گئے اور ہم نے یہ تصور کر لیا اور سوچ لیا کہ زائد مال میں ہمارا کوئی حق نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس تو کتنا زائد مال رکھا ہوا ہے، ہر چیز ایکسٹرا ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے اور ہم اس پر اپنا ہی حق سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو زائد چیز ہوگی وہ تم دوسروں کو دے دو جو اس کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ خیال رکھنا ہے۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے، کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ اللہ والوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے، ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ یہ جو ابتدائی حکم تھا شراب اور جوئے کا، اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے شراب جو ہے اس کو بند کر دی گئی، حرام کر دی گئی۔ پوچھتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، ایک مومن نونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ مشرکین سے نکاح کا نقصان بتایا گیا ہے کہ مشرکین سے نکاح کا نقصان یہ ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، آگ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت کی طرف بلاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مشرک سے نکاح کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں جو دماغ، اخلاق اور تمدن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بہت ساری لڑکیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جب کسی نان مسلم سے شادی کر لیتی ہیں تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا یہ بات کہ وہ باقاعدہ مندر میں تھالی لے جاتی ہیں آرتی اتارنے کے لیے، کیونکہ جب ایک لڑکی کسی غیر مسلم سے شادی کرتی ہے تو وہ شخص اس کو اپنے ہی دین کی طرف پھیر دے گا، اور پھر جو اسلام کے بعد اگر جو کفر کا مرتکب ہوا تو ظاہر سی بات ہے اس کی سزا جہنم کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور یقین جانے کہ ہمارے یہاں پر یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، باقاعدہ غیر مسلموں نے یہ ٹیمز بنائی ہوئی ہیں کہ کسی طرح مسلمان لڑکیوں کو کنٹرول کر کے ان کی لڑکیوں سے شادی کرو تاکہ ان کو غیر مسلم بنا سکو۔ صرف ابھی میں ایک رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں جو 2 یا 3 سال پہلے پیپر میں آئی تھی کہ صرف مہاراشٹر میں 1 سال میں 10,000 کیس ایسے ریکارڈ کیے گئے جو مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کی، صرف مہاراشٹر اسٹیٹ میں۔ اور یہ تو وہ کیس تھے جو ریکارڈ کیے گئے، جو پولیس کے ریکارڈ پر آئے، جو ریکارڈ پر نہیں آئے تو وہ تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے۔ تو بچپن میں ہی ہم بچپن سے بچوں کو یہ بات ان کے ذہن میں ڈال دیں کہ غیر مسلم سے نکاح کسی صورت جائز نہیں۔ ایک اتنا دردناک واقعہ بہت ہی کہیں جاننے والوں میں پیش آیا کہ لڑکی کو انہوں نے پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا تھا، امریکہ وغیرہ، وہاں پر وہ لڑکی بہت اچھے سے اس میں پڑھی، ماسٹرز کیا، سب کچھ کیا۔ انہوں نے پہلے سے ہی بات بچی کو بتائی نہیں کہ کسی ایک تو نامحرم کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ وہ لڑکی جس روم میٹ جو اس کا تھا وہ غیر مسلم تھا، ہندو تھا۔ اس لڑکی نے وہاں سے والدین کو لکھ کر بھیج دیا کہ اس نے رشتہ دیا اور میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جب والدین نے منع کی کہ غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا تو لڑکی کہنے لگی کہ آپ نے تو بچپن سے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں کہ غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا، اب تو ہماری سب کچھ ہو چکی ہے، کمٹمنٹ، اب تو ہم شادی ہی کریں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے یہ لڑکی کی بھی غلطی تھی، لیکن والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچپن سے یہ احکامات بتائیں جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور اس کا وہ انجام بتائیں کہ انجام کیا ہے، کہ انجام سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا اس سے بچیں۔ یہ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ کیونکہ حیض کے تعلق سے چونکہ اہل کتاب میں ایک سوچ پائی جاتی تھی، اور چونکہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ اہل کتاب زیادہ بہتر لوگ جاننے والے ہیں تو وہ جو کرتے ہیں وہی صحیح ہوگا، تو یہود کے یہاں پر اس طرح سے افراد اور تفرید کا معاملہ تھا کہ وہ لوگ حالت حیض میں عورت سے بالکل الگ ہو جاتے تھے، بلکہ ان کو الگ کمروں اور مکانوں میں رکھ دیتے تھے، ان کے ہاتھ کا کھانا پینا وہ بھی گوارا نہیں کرتے تھے، ان کے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پیتے تھے، جیسے آج ہمارے یہاں برہمنوں کے یہاں پر ہوتا ہے کہ برہمن لوگ بالکل ایک طرف کر دیتے ہیں عورتوں کو جب وہ حالت حیض میں ہوتی ہیں۔ تو سیم یہودیوں کے یہاں یہی سچویشن تھی۔ تو صحابہ اکرام کنفیوز تھے کہ ہم کیا کریں، حالت حیض میں عورت کے ساتھ کیا تعلق رکھیں کیا نہ رکھیں، کیونکہ یہود تو ایسا کرتے ہیں، اور نصارہ دوسری تفرید کا شکار ہو گئے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ حالت حیض میں عورت سے ہر قسم کے تعلق کو جائز کر دیا، ایون شوہر اور بیوی کا تعلق بھی۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اس میں جو اعتدال والی راہ ہے کہ حالت حیض میں آپ بیوی کے قریب جا سکتے ہیں، اس سے سارے کام کروا سکتے ہیں، بوسو کنار بھی کر سکتے ہیں، لیکن صرف جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ قائم نہیں ہوگا حالت حیض میں۔ اسی طرح سے جو حیض میں نہ کرنے والے کام ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی عورت، روزہ نہیں رکھ سکتی، طواف نہیں کر سکتی، اور شوہر اور بیوی کا تعلق نہیں قائم ہو سکتا، اس کے علاوہ سارے کام کر سکتی ہے۔ نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا اس کو رکھنی پڑے گی، اس کو یاد رکھنا ہوگا کہ کتنے دن اس کے روزے قضا ہوئے، اور ہر عورت کی حالت کی حیض اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنے دن اس کو حیض آتا ہے، اس کے کوئی دن مخصوص نہیں ہے، جتنے دن اس کو حیض آتا ہے وہ اتنے دن روزہ نہیں رکھیں گی۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر سختی کرتے ہیں مائیں کہ نہیں 7 دن سے پہلے وہ بچیوں کو روزہ نہیں رکھنے دیتے، جبکہ وہ 3 دن میں بچیاں فارغ ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی چیز غلط ہے۔ کسی کو 3 دن آتا ہے، کسی کو 5 دن، کسی کو 4 دن، جتنے دن جس کے آتے ہیں وہ اتنے دن تک روزہ چھوڑ دے، پھر غسل کر کے روزہ رکھ لے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں بیویوں کے پاس نہ جاؤ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری ہدایت کو مان لے انہیں فلاح اور سعادت کا مژدہ سنا دو۔ یہاں پر جو بات بتائی گئی، کیونکہ یہود کہتے تھے کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہائے میں ہلاک ہو گیا، میں نے اپنی سواری کو آج پلٹا لیا، تب اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آیت اس زمن میں نازل ہوئی، کیونکہ یہود یہ کہتے تھے کہ اگر جو ہے ان کا یہ تھا کہ اگر کچھ اور طریقے سے کریں گے تو بچہ جو پیدا ہوگا وہ مہنگا ہوگا، یعنی ایک نقص ہوتا ہے بچے میں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، غلط طریقے سے نہیں جانا ہے، حالت حیض میں نہیں جانا ہے، لیکن جو پاکی کی حالت ہے اس صورت میں آپ ان سے فائدہ اٹھاؤ، اس سلسلے میں کھیتی کہا گیا ہے۔ اب عورتیں اس پر بھی ناراض ہوتی ہیں کہ ہم کو کھیتیاں کیوں کہا گیا۔ آپ دیکھیں کہ ایک کسان کو کھیتی سے جو محبت ہوتی ہے تو یہ تو محبت کی علامت ہے، اور یہاں پر دراصل اس صورت میں کہا گیا کہ جو جائز طریقہ ہے عورتوں کے پاس جانے کا، اس جائز طریقے سے جاؤ، غلط طریقے سے نہ جاؤ، وہ چیز بتائی گئی ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ مستقبل کی فکر کرو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے پاس جانے کا مقصد ہے اولاد کی پیدائش، یعنی بچے پیدا ہو، تاکہ نسل انسانی کی بقا رہے، یعنی نسل انسانی قائم رہے۔ اور پھر کہا گیا کہ مستقبل کی فکر کرو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، کہ بچے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے، بلکہ ان کو ان کی صحیح تعلیم و تربیت اور پرورش کرنی ہے۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بےمانی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو، ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو، ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ تو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ میں تو فلاں سے اب بات ہی نہیں کروں گی، میں تو اب کبھی اصلاح کے کام نہیں کروں گی، میں تو ان کے درمیان کبھی صلح نہیں کراؤں گی، میں تو کبھی ان سے یہ نہیں کروں گی۔ تو یہ ایسی قسمیں کھانے کے لیے منع کیا جا رہا ہے کہ ایسی قسمیں نہ کھاؤ۔ قسم کے بارے میں اتنا آپ یاد رکھنے کہ سوائے اللہ کی قسم کے کوئی اور قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ کسی کے سر کی قسم کھانا، کعبہ کی قسم کھانا، یہ بھی شرک ہے، اور اللہ کی قسم اگر کھانی ہے تو کوئی صحیح اور حق اور اچھی سچی بات پر کھائیں، بلا ارادہ قسمیں نہ کھائیں۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو، 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں، انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں، تو اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا موجود ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے، یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے، تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے، یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ عورت کو بھی اختیار دیا گیا ہے خلع کا، اور مرد کو طلاق کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ اگر بہت ہی انتہائی سچویشنز ایسی ہو جائیں کہ دونوں میاں بیوی کا نباہ نہیں ہو سک رہا ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے، کیونکہ کرسچینٹی میں ایسا ہے کہ آپ طلاق دے ہی نہیں سکتے۔ ہندوؤں میں بھی ایسا ہے کہ آپ ایک عورت جو ہے اگر وہ بیمار ہو یا وہ بے وفائی کرے، کچھ بھی ہر حالت میں اس کو رکھنا ہے، آپ طلاق نہیں دے سکتے اور دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھی بیچ کی راہ رکھی ہے کہ اگر دونوں کا نہیں نباہ ہو رہا ہو تو کوئی بات نہیں، یا تو طلاق دے دی جائے، اور اگر عورت نباہ نہ کر سک رہی ہے تو وہ کھلا لے سکتی ہے، لیکن کھلا لینے کی صورت میں اس کو کچھ اپنے شوہر کو دینا ہوگا۔ پھر اگر دوبارہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ اللہ کی حدود پر قائم رہیں گے، تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے، تو یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ محض ستانے کی غرض انہیں روکے نہ رکھنا کہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے آپ ہی اوپر اپنے ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیت کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمی سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ جب سورہ یونس اور سورہ ہود وغیرہ آئے گا، چونکہ وہاں تفصیل کم ہے، تو وہاں پر ہم طلاق کے تعلق سے ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس کے بہت سارے احکامات ہیں، میں چاہ رہی ہوں کہ وہ آپ سے میں ڈسکس کروں، لیکن اس کو ہم وہاں پر لیں گے انشاءاللہ جب ٹائم بچے گا ہمارے پاس۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا۔ اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو، تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیئے، تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے، ویسے ہی اس کے وارث پر بھی ہے۔ لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں، تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطی کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ دودھ 2 سال تک پلانا ہے، اور یہ چیز ہمارے یہاں غلط پائی جاتی ہے کہ لڑکوں کو 2.5 سال تک پلائیں گے، لڑکیوں کو 2 سال تک۔ اس میں کوئی تفریق نہیں، دونوں کو 2 سال تک ہی دودھ پلانا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں، تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانے عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقدر ہو، اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے متقیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو، تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر نکاح ہو گیا اور رخصتی نہ ہوئی ہو تو اس صورت میں آدھا مہر دینا ہوگا، اور اگر نکاح ہو گیا ہو رخصتی بھی ہو گئی ہے تو پورا مہر شوہر کو دینا پڑے گا واپس۔ اور ہمارے یہاں پر تو مہر اس طرح سے ہوتا ہے کہ مہر دیا ہی نہیں جاتا، بلکہ مہر کو ایک غیر ضروری چیز سمجھا جاتا ہے، جبکہ کہا گیا کہ مہر دینے کی نیت سے نکاح کرنا وہ صحیح نکاح ہوگا، ورنہ ادروائز وہ زنا ہوگا. حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوم للہ قانتین، اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلات کی جامع ہوں، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں، بدامنی کی حالت ہو، خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے. یہاں پر جو صلاۃ الوسطی ہے اس سے مراد عصر کی نماز بتایا گیا ہے حدیث میں، کہ یہ عصر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے عصر کی نماز ضائع کر دی، یا جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، تو اس کا پورا زندگی کا سمجھے مال کا خسارہ ہو گیا. یعنی ایک عصر کی نماز چھوڑنا اتنے بڑے نقصان اور خسارے کا باعث ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. پھر جب جنگ کی حالت ہو یا کوئی بھی حالت ہو، ہر حال میں نماز پڑھنا ہے، تو آپ کو سوچے کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر شادیوں میں دلہنیں مہندی لگانے کے لیے نماز کیسے چھوڑ سکتی ہیں، یا کسی تقریب کے لیے کوئی خاتون کیسے نماز چھوڑ سکتی ہے. تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ کچھ بھی کریں، اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو، انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر. یہ پہلی والی آیت تھی، اس کے بعد میں جو ہے جب عدت والی آیتیں آئیں تو یہ حکم خود بخود ختم ہو گیا کہ اگر بیوہ عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ آزاد ہے، جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے اور چاہے تو نہیں بھی کر سکتی، یہ اس کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا. انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو. وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں. مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنایا ہے. یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا، اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے. نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے، اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیت فرمان روائی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے. اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں. اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. جو یہ وہ لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو چھوڑے ہوئے تبرکات تھے، جس میں تختیاں تھیں، کہا جاتا ہے تورات کی کچھ تختیاں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور کچھ کپڑے تھے ان کے، تو یہ صندوق ان سے چوری ہو گیا تھا. جن لوگوں نے ان پر حملہ کیا تھا وہ صندوق لے کر چلے گئے تھے. تب اللہ تعالیٰ نے نشانی مقرر کی کہ اگر طالوت بادشاہ بنے گا تو وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے انتظامات کیے کہ جہاں پر وہ صندوق تھا وہاں پر کچھ وبائیں پھوٹ گئیں، تو ان لوگوں نے خود ہی اس صندوق کو وہاں سے اپنے پاس سے نکال دیا اور اسے چھوڑ دیا، اور یہ صندوق سیدھا پھر ان کے پاس ہوتا چلا آیا. لہٰذا یہ ان کی نشانی تھی کہ یہ صندوق واپس آ گیا تو لہٰذا طالوت ہی تمہارا بادشاہ ہوگا. پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا، ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک قلیل گروہ کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا، بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے، اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے ان کافروں کو مار بھگایا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا، اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس طرح وہ دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔